الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد میرے محترم بزرگ اور دوستو اس وقت یہ مجلس میرج کونسلنگ سیل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے اور دعوت دی گئی ہے اہمیت کے ساتھ صرف ان نوجوان دوستوں کو جن نوجوان دوستوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان طرح طرح کی بری رسومات اور ان طرح طرح کی خرابیوں سے بچ کر کے اپنا زندگی کا ایک اہم ترین فریضہ انجام دینے کی کوشش کریں گے انہی نوجوانوں کو اصلاً طلب کیا گیا ہے تاکہ ان کی خدمت میں گزارشات کی جائیں اور ان کو کسی حد تک رہنمائی دی جائے کہ کن کن امور سے بچنے کی ان کو کوشش کرنی ہے اور کن کن امور کو انجام دینے کی ان کو صحیح کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی دوسرے ہمارے بہت سارے دوست جو تشریف لائے ہیں بہت مبارک آپ کے آنے پر خوش آمدید. امید ہے کہ کچھ کام کی اور نفع کی باتیں آپ کے لیے بھی اس مجلس میں مہیا ہو پائیں گی. میں ان والدین کو جن والدین نے اس طرح کا ارادہ کیا کہ رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے اس سماج کے اندر وہ ہمت کریں گے رسموں سے بچنے کی, اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے ارادہ کیا اور اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے, یقیناً وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. میرے دوستو, بعض قدم ایسے ہوتے ہیں کہ جن قدموں پر چاروں طرف سے مبارکبادیاں آتی ہیں, اور بعض اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر چاروں طرف سے تنقیدیں ہوتی ہیں. تنقیدیں ہونی تو چاہیے برے کام پر, لیکن جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کوئی انسان ان خرابیوں سے بچنے لگتا ہے تو پھر سوسائٹی کی خراب ذہنیت اسی آدمی کو نشانہ بنا دیتی ہے. آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہیں تو ایک طرف سے آپ بے انتہا مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے کام کا ارادہ کیا ہے. اصلاً تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے, اصلاً ہونا چاہیے تھا یہی, لیکن اب یہ بہت بڑا مشکل کام بن گیا, اور اس مشکل کام کے انجام دینے کے لیے خود آپ کے گھر والے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں, آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو تان و تشنی کا سامنا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے اور اتنا مضبوط چٹان کی طرح رہنا چاہیے کہ اگر لوگ تانا دیں, برا بلا کہیں, غریب ہونے کا تانا دیں, دقیانوسی ہونے کا تانا دیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عمدہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس عمدہ طریقہ کے اختیار کرنے پر دوسرے جتنے لوگ اس عمدہ طریقے کو اپنائیں گے تو اس پہلے والے عمدہ طریقہ اپنانے والے کو ان بعد والوں کا سارا اجر ملتا رہے گا. الدال علی الخیر کفائری, اچھی کام کی طرح رہنمائی کرنے والا, صرف رہنمائی اس نے کی لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود یہ کام کر دیا. من سن سنتن حسنتن, جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا, فلہو اجر مثل فاعلہا, اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسے اس اچھے کام کو انجام دینے والے کا, اور اس کا فوراً دوسرا مفہوم نکل آئے گا. جس نے کوئی برا طریقہ رائج کر دیا تو جتنے لوگ اس برے طریقے کو انجام دیتے رہیں گے ان کا خمیازہ اس کے سر پر چڑھتا رہے گا اور ان پر بھی, اور اس کے لیے انسانی تاریخ کا کی پہلی انسانی تاریخ کا جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا, کہ دنیا میں جہاں بھی کبھی قتل ہوگا تو اس قتل کا پہلا گناہ آدم علیہ السلام کو اس بیٹے کے نام پر چڑھے گا جس بیٹے نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا تھا, یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. تو اس طرح سے آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ بہت ساری ان خراب رسموں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور بچ کر کے رشتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے آپ کے لیے مشکلات آئیں گی, تانے ہوں گے, گھر والے بھی تنگ کر سکتے ہیں, اس وقت آپ کے لیے امتحان ہوگا, اور وہ امتحان بعض دفعہ ایسا مشکل پڑ جاتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک دوست کا رشتہ ہوا تو وہ تو ارادہ کیے ہوئے تھے کہ فلاں رسم بھی نہیں کروں گا، فلاں برا کام بھی نہیں کروں گا، جہیز وغیرہ کی چیزیں بھی نہیں لوں گا، یہ سارے اس نے ارادے کیے تھے. گھر والے شروع شروع میں کہتے رہے بالکل جناب اسلام کے مطابق ہم آپ کا رشتہ کریں گے، اور جب ٹھیک رشتہ کرنے کا یعنی نکاح اور رخصتی کا دن آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں چلتا، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اور اس کے بعد اب اس لڑکے کے سامنے دو راستے آ گئے، یا تو وہ انکار کر دے گا تو اپنے گھر والوں سے ٹکرا جائے گا، اور اگر وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو گویا جو اس کی تمنا تھی وہ تمنا
عبد المتین صاحب قسم ہو.
عبد المتین صاحب ہیں وہ، ان کو اوپر بلایا جا رہا ہے. غرض یہ کہ ایسے مرحلے پر کبھی آدمی سختی سے اڑ جائے اور ثابت قدم رہے اور یہ کہے کہ نہیں صاحب میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے نہیں کرنا ہے، تو اپنے گھر والوں کی مخالفتیں سامنے آئیں گی، ان رشتے داروں کے ساتھ انبن ہو جائے گی، ایک مشکل یہ ہے. اور اگر آدمی گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ ارادے تو کیے تھے کہ ہم یہ رسم بھی نہیں کریں گے یہ رسم بھی نہیں کریں گے، اور جب گھر والوں کے اصرار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تو زندگی بھر کے لیے اس کو ضمیر کوستا رہے گا کہ صاحب ہم اپنا نہیں سکے، اس وقت سوچنا پڑتا ہے اب اس ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں. غرض یہ کہ میرے دوستو آپ کو اپنے قریب سے قریب اور مخلص سے مخلص دوست کی طرف سے بھی طعنہ سننا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی ہوگی یہ سوچ کر کہ ہم اس اہم ترین، اس عظیم ترین، اس مفید ترین کام کی پہلی اینٹ بن رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ اللہ کے علم میں ہے، یہ سلسلہ چل جائے گا یا نہیں، یہاں کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی نفع بخش کام ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، تمام طرح سے مفید ہی مفید ہے. دین یہی چاہتا ہے، سماج کی گراں باری یہی چاہتی ہے، معاشرے کو رسموں سے پاک کرنے کا تقاضا یہی چاہتا ہے. اخلاقیات سے اگر پوچھیں گے تو اخلاقیات بھی یہی کہیں گی کہ صاحب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک باپ دسیوں بیسیوں سال کی محنت گاڑی کمائی کو ایک دن کے اندر اڑا کر رکھ دیتا ہے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ایک شخص زمین بیچ دیتا ہے اور رسموں کو پورا کر دیتا ہے اور رسمیں جو ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. میں ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ ڈالی اور بیٹیوں کے رشتے کیے، آج وہ تڑاتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہیں، کہنے لگا صاحب میں نے، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میں اس زمین کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالفاظ اس نے کیا کہا، میں سے شراک واسا. کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی اتنا عرصہ پہلے میں نے 50,000 روپے کا کنال بیچا ہے اور آج یہ 4.5 لاکھ روپے کا کنال بک رہا ہے، اور یہ میری زمین تھی. کیوں صاحب؟ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی. اچھا صاحب، اور لطیفہ یہ کہ اسی بیٹے کا جھگڑا آ گیا بیوی کے ساتھ، وہ جھگڑا جب پہنچا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ بیٹے کا مہر بھی ادا نہیں ہوا. تو زمین 50,000 روپے کنال کے گاؤں کی بات ہے، 50,000 روپے کنال کی زمین بیچ کر کے، اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ بھی بقایا آئی. تو اخلاقیات سے اگر پوچھیں گے وہ بھی کہے گا سب یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو اہم ذمہ داری کی چیز ہے وہ بھی باقی ہے اور انسان زمینیں اڑا رہا ہے، رقمیں اڑا رہا ہے. ایک آدمی جی بی فنڈ جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس کے بعد اڑا دیتا ہے. تو مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، عقلی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر اعتبار سے یہ کام انتہائی مفید ہے. لیکن جب انسان رسموں میں ڈوب جاتا ہے اور رسمیں پیاری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان سے گردن چھڑانا آسان نہیں ہوتا ہے، اور اس گردن چھڑانے کے لیے کبھی خود اپنے اندر سے رکاوٹیں آتی ہیں. کہیں گے صاحب بڑا مزہ آتا. آپ کو ممکن ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا، کشمیری تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کھاندر چھو سجا گیون سیت اور مرد سجا ودن سیت، دونوں جملے خلاف شریعت ہیں. اس سے شک نہیں کشمیری زبان میں بعض جملے انتہائی قیمتی ہیں اور انتہائی وسیع المعنی رکھتے. بعض دفعہ وہ جملے کبھی سنتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ صاحب کس قدر بلاغت ہے ان جملوں کے اندر. جب کبھی کبھی وہ جملے سنتے ہیں، میں نے دفعہ ایک جملہ سنا، میں حیران ہو گیا اس جملے کی بلاغت سے. ایک صاحب کوئی تذکرہ کر رہے تھے، اس تذکرے میں وہ یہ بیان کر رہے تھے انہیں اپنے گھر کے اندر کوئی نوکر لایا تھا، اس نوکر نے ان کو گھر میں پریشانی کھڑی کی تھی، اور وہ چوریاں کرتا تھا اور دوسرے طرح طرح کے جرم کرتا تھا. تو اسی نے کیا کہا، لجم سوئے پان سی. میں سوچتا رہا اس جملے کو، یہ کس قدر معنی خیز جملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جملے غلط بھی رائج ہوتے ہیں. چاچا یہ کہ صاحب شادی تو سجدی ہے جب کھونا گانا بجانا ہو, اور مردہ تو سجدہ ہے جب رونا دھونا ہو. کیا مردہ بھی سجانے کی چیز؟ بہرحال جب آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو یقین جانیے آپ کو مبارکبادیاں بھی آئیں گی, اور ایسی مبارکبادیاں آئیں گی کہ وہ آپ کے لاکھوں تانوں کو بہا کر کے لے جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کڑوے تانے بھی سننے پڑیں گے اور رکاوٹیں بھی آئیں گی. چنانچہ جب آپ اگلے مرحلوں میں گزریں گے تو آپ دیکھیں گے اس وقت کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی. اس وقت جو آپ حضرات کو طلب کیا گیا ہے وہ اس غرض کے لیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن چیزوں سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے آپ کی آج جو ہی شادی کا سلسلہ آپ کا شروع ہو جائے گا, اسی دن اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ صاحب میں رسم نہیں ہونے دوں گا, تو اس دن ان رسموں کو روکنا آپ کے لیے بھی انتہا مشکل ہوگا. اس کے لیے تو شروع سے ہی ذہن تیار کرنا ہوگا. والدین کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بار بار یہ بات ذہن میں اتارنی پڑے گی کہ صاحب ہمارے رشتے پر آپ نہ رقمیں خرچ کریں نہ رسمیں پوری کریں, ہمارا رشتہ سادہ سے سادہ کریں. تو مسلسل محنت کے نتیجے میں جب گھر والوں کا ذہن تیار ہو چکا ہوگا تب یہ کام ہو سکے گا. اور اگر آپ نے آنن فانن اسی وقت کہہ دیا کہ صاحب یہ رسم نہیں ہونے پالی اور وہ ذہن پہلے سے تیاریاں کر چکے ہوں گے تو سوتا آپ ٹکراؤ کا شکار ہو جائیں گے. ہمارا کام خالص افہام و تفہیم کا ہے, دعوت کا ہے, نرمی سے سمجھانے کا ہے. نہ جبر ہے, نہ دباؤ ہے, نہ اکڑ بازی ہے, نہ انبن پیدا کرنا ہے, اور نہ سادگی کی بنیاد پر گھروں میں ٹکراؤ پیدا کرنا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارا طریقہ کار بھی یہ بھی نہیں ہے, اور خود دین بھی نہیں یہ چاہتا ہے. وہ ایک خاص مرحلہ آتا ہے جب اسلام کہتا ہے کہ صاحب ان مجرموں کو جرموں سے روکنے کے لیے سختی کے ساتھ قانون نافذ کیا جائے, وہ ایک خاص مرحلہ ہے. لیکن ہمارا یہ سارا کام جو ہے وہ افہام و تفہیم اور دعوتی بنیاد پر ہے. ہم اپنے ایک نوجوان بھائی سے اور اپنے ایک باپ سے ہمدردی کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر, یوں کہیے منت سماجا کر کے کہیں ان تمام برائیوں کا آپ چھوڑ دیں, اس سے فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کے رقمیں بچ جائیں گی, آپ ٹینشن سے محفوظ رہیں گے, آپ بالکل آسان سے آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے سر سے اتار پائیں گے. اس لیے یہ صرف افہام و تفہیم کا کام ہے, جبر کا نہیں, ظلم کا نہیں, اکڑ بازی کا نہیں, اور دھونس جمانے کا نہیں ہے. افہام و تفہیم کے نتیجے میں کام ہو سکتے ہیں. چنانچہ یہ جو میرج کاؤنسلنگ سیل ہے اس کا کام بھی نہیں کہ آپ کو جبرن آپ کی بری رسموں کو ختم کرائے, نہیں, یہ تو آپ کو ترغیب دے گا کہ صاحب یہ ہیں وہ بری رسمیں, آپ کوشش کریں ان رسموں سے کس طرح سے بچ پائیں گے, اور ان رسموں سے بچانے کے لیے ہم آپ کا تعاون کریں گے. اور وہ تعاون بھی اخلاقی تعاون ہوگا, نہ کہ کوئی قوت اور جبر کا تعاون ہوگا. رسموں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف سے انسان رسموں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے اور تان و تشنی کرتا ہے, اور ادھر سے انسان رسموں کو بڑھاتا بھی جاتا ہے, اور ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی رسم وجود میں آ جاتی ہے. تو گویا جس چیز سے ہم نفرت کر رہے ہیں اسی کو اپنے ہاتھ سے بڑھا بھی رہے ہیں. جو اہم ترین رسمیں, جو ہمارا گویا اہم نشانہ ہیں, جن اہم ترین رسموں سے یہاں کے نوجوان نسل کو اور یہاں کے والدین کو بچانے کی کوشش ہمارا پہلا گول ہے, ان چند اہم ترین رسموں کے میں نشاندہی اس وقت کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. اصل میں تو آپ کے لیے پرچے تیار کیے گئے ہیں, یا یوں کہیے میرج کاؤنسلنگ سیل جو آپ کو لٹریچر فراہم کرے گی اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کون کون سے رسمیں چھوڑنے کی چیزیں ہیں, اور کن کن رسموں سے بچانے کی مہم چلانی چاہیے, اور کون کون سے کام ہم کو اس رشتے کے دوران کرنے کے ہیں. پہلی بات, شادی کرنا یعنی نکاح کرنا, پہلا بات کہ اس کو آپ عبادت مان لیں, یہ دین کا حکم ہے. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اس کے معنی یہ ہیں, دنیا کی باقی قوموں کے ہاں تو نکاح جسم کی ضرورت پوری کرنے والا عمل ہو سکتا ہے, جہیز لانے والا ذریعہ ہو سکتا ہے, گھر میں ایک نیا فرد کام کرنے کے لیے پہنچ جائے گا یہ ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کے اندر نکاح کرنا عبادت ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت دنیا کی ایک قوم عورت کے نزدیک جانے کو جرم سمجھتی تھی یعنی عیسائی, اور دنیا کی دوسری قوم برہمچاری رہنے کو انسان کی کامیابی سمجھتی تھی, اور وہ تصور آج تک ہے کہ ان کے ہاں جو شخص برہمچاری رہے گا یعنی عورت سے دور رہے گا وہی شخص کامل انسان ہے, اور اگر کسی نے نکاح کر لیا تو وہ کامل انسان ہو نہیں سکتا. جس شخص نے عورت کو ٹچ کیا یہ اب کامل انسان بن ہی نہیں سکتا, یہ ان کا مذہب ہے. لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں, بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. چنانچہ تین آدمیوں نے ارادہ کیا تھا, جب پوچھا انہوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق تو ایک نے وہ جب صورتحال آپ کی معلوم ہو گئی تو اس نے ایک نے ارادہ کیا آج کے بعد میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرے ارادہ کیا آج کے بعد دن میں کبھی کھاؤں گا نہیں، اور تیسرے نے ارادہ کیا تھا میں بیوی بچوں سے مکمل کٹ آف کروں گا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دین میں روحانیت نہیں ہے، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرتا ہوں. تو اس وقت اسلام نے نکاح کا پیغام دیا ہے جب دنیا کا رخ عورتوں سے دور رہنے کی طرف چڑھا ہوا تھا. تو اس لیے ہم جب یہ کام کریں گے تو بطور عبادت کے کریں گے. تو پہلے یہ، یعنی گویا ہم اس کام کو انجام دیں گے بطور فریضے کے، یہ میرا دینی فرض ہے. کیوں دینی فرض ہے؟ اس کے نتیجے میں میرا دل پاک رہے گا، میری نگاہ پاک رہے گی، میں خیالات کی گندگیوں سے بچ جاؤں گا، میری جنسی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور اس کے نتیجے میں ایک مسلمان بیٹی اپنے باپ کے کندھے سے اتر کر کے میری گود میں آئے گی اور میں اس کا خادم بنوں گا یا اس کو میں سہارا دے دوں گا. ٹھیک اسی طرح سے جیسے میرے گھر کی بیٹی یا میری گھر کی بہن اپنے شوہر کے ہاں پہنچ جائے اور یہ میرے لیے تسکین چیز ہے، جب میں نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان بیٹی کو میں نے اس کے باپ کے کندھے سے جو بوجھ بنی ہوئی تھی وہ اتار دیا. تو گویا ایک مسلمان بیٹی کو ٹھکانے پہنچانے کے لیے اور صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ تمام نیتیں جب کریں گے تو آپ کے دل میں بار بار یہ تصور ابھرے گا کہ میں تو عبادت کا عمل کرنا انجام دینے جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس نیت کے درست ہو جانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ صاحب لڑکا جوانی میں ہے، لڑکی جوانی میں ہے، لیکن ابھی والدین رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ صاحب ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کمانے نہیں لگا ہے، یا رشتہ تو طے کر دیا گیا ہے لیکن رسموں کے پورا ہونے میں ابھی دیر ہے، اس لیے انتظار کروائیں گے. یہ وقت آپ کا تنہائیوں میں بڑی اضطراب میں گزر سکتا ہے. اس وقت آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ تنہائیوں میں طرح طرح کے برے خیالات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کے طرح طرح کے برے خیالات میں مبتلا ہو کر کے اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ کسی برے دوسرے برے کام میں پھنس سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں بہت سارے لڑکے نامرد ہو گئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات بتا رہا ہوں. اس وقت اس صورتحال میں آپ کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر گھر والے جلد رشتہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کثرت سے روزہ رکھیں گے. اور یہ علاج وہ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں، یا معاشرہ شباب، اے جوانوں، ایک جوان کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جوان کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا معاشرہ شباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. ومن لم یستطع، اور اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ نہیں کر رہے ہیں، فعلیہ بالصوم، تو کثرت سے روزہ رکھو، تمہاری شہوانی بھڑکتی بھی آپ کو یہ توڑ دے گا. تو اس لیے اس مرحلے پر تو آپ کو کثرت سے روزے رکھنے ہوں گے، اور کثرت سے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی، اپنے دل کو صاف رکھنا، ٹی وی سے بالکل دور رہنا، حتیٰ کہ جس اخبار میں ننگی عورت کی تصویر ہے اس اخبار کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس انفیکشنوں سے بچا سکیں. ورنہ آپ کو جب جنسی آگ لگ جائے گی تو آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی، آپ کا کاروبار متاثر ہوگا، آپ کا ذہنی سکون چھن جائے گا، آپ راتوں کو سو نہیں پائیں گے، آپ کی بھوک اڑ جائے گی، ان تمام مصیبتوں سے آپ پھنس جائیں گے اور جنسی آگ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی. کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کو پیٹ کی بھوک لگتی ہے ایسی جنسی بھوک بھی ہے. یہ اللہ نے مردوں کے اندر بھی رکھی ہے، عورتوں کے اندر بھی رکھی ہے. اس کے بعد جب رشتہ کرنے کا مرحلہ آئے گا تو گاؤں میں بھی اور شہر میں تو طوفان ہی ہے اس کا کہ صاحب لڑکے خود لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں اور لڑکیاں خود لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور خط و کتابت ہو رہی ہے، اور بڑے بے باکی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کل فلاں کے ساتھ ہوں اور فلاں کے ساتھ میرے ٹرمز ہیں. یاد رکھیے، اجنبی لڑکی کے ساتھ یا اجنبی لڑکے کے ساتھ ٹرمز قائم کرنا انتہائی زہریلا عمل ہے، انتہائی مضر ترین عمل ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا یا نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے داغدار بنا رہے ہیں. میرے سامنے دسیوں ایسے معاملات ہیں جس میں دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، شوہر یہ کہتا ہے یہ میری بیوی فلاں کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی، اور بیوی یہ کہتی ہے میرا شوہر فلاں کے ساتھ پھنسا ہوا تھا، اب میرے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا گیا. تو آپ اپنی زندگی کو ہرگز داغدار نہ بنائیں کسی لڑکی کے چکر میں پھنس کر، اور ہماری بہن کسی لڑکے کے چکر میں پھنس کر کے ہرگز. اور بعض لوگوں نے اس کو فلسفہ بنا دیا، صاحب یہ پاک محبت ہے. ہرگز ہرگز پاک محبت نہیں، یہ شیطانی محبت ہے. یہ شیطان دراصل پہلے پاک ہونے کا فلسفہ سکھاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے اس دلدل میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کو واپس آنا بے انتہا مشکل ہے۔ بل ابھی کل شام کی بات ہے کہ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور ہم نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو نکاح کے بعد کرنا ہوتا ہے، اب بڑی مشکل سے ہم تیار ہو گئے ہیں، ہم نکاح کر لیں گے، لیکن وہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کی بنا پر ہم آپس میں رشتہ کرنے کے قابل رہے یا نہیں۔ تو میں نے ان سے جو کچھ کہنا تھا اس کو کہا، لیکن حالات یہ ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے تعلقات کو ہرگز ہرگز از خود کسی لڑکی کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ہماری کوئی بہن سن رہی ہو تو اس کو زہر سمجھیں وہ کہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے داغدار بنانا ہے۔ جس لڑکے کے چاہت آپ کے دل میں ہے یا جس بیٹی کی چاہت آپ کے دل میں ہے، یقین جانیے آپ کی چاہتوں کی بنیاد پر وہ آپ کی بیوی بننے والی نہیں ہے، خدا نے فیصلے کر رکھے ہیں۔ نکاح کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ تو اتنا لمبا نظام ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہونی ہے، وہ اولاد کسی خاص عورت کے پیٹ سے پیدا ہوگی، وہ اولاد آگے اس کی نسل چلے گی، یہ تو صدیوں تک محیط ایک عمل ہے۔ جو بھی تو آپ کہتے ہیں میری چاہت اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں، آپ کی چاہتوں سے نہیں، تو اوپر سے فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے چاہتیں جو ہیں یہ راستے میں رہ جاتی ہیں، جو آپ کے مقدر میں ہیں آپ اس کے لیے چاہت کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ آپ کے گلے پڑنے والی ہے یا آپ کی گود میں ملنے والی ہے یا آپ کے مقدر میں ہے، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے آپ اس کے لیے چاہے آسمان و زمین کے کلاوے میں لا ڈالیں، وہ آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں بڑی درد مندی کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز لا میرج اور کور میرج کا راستہ اختیار نہ کریں، اس کو اپنے لیے زہر مان لیں۔ کس قدر ظالم ہے وہ نوجوان لڑکا کہ اپنے باپ کی زندگی بھر کی تمناؤں کا وہ خون کر دیتا ہے اور آخر میں پوچھتا ہے آپ کون ہیں میرے معاملے میں دخل دینے والے، جہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانیں گے آپ تو میں زہر کھاؤں گا، میں خودکشی کروں گا۔ اور ایک لڑکا اس نے تو آ کر کے کہا، کہنے لگا جی باپ آیا، کہنے لگا اس لڑکے نے فلاں جگہ رشتہ کیا اور میں نے اسے بڑی نرمی سے سمجھایا بھائی مت کرو وہاں مناسب نہیں ہے یہ نہیں، اس نے کہا صاحب یا تو آپ مان لیں اور یا پھر کل کو آپ کو اخبار سے پتا چل جائے گا، میری لاش آپ کو جہلم کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ دھونس جمع کر کے والدین کو مجبور کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اسی شری نگر شہر کی میرے جاننے والوں میں سے ایک ہیں کہ صاحب بیٹی میری یہ کہتی ہے یا تو آپ مان لیں ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ تو اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگ آئے بڑی دھمکیوں کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا ہے اور آپ اس کا نکاح پڑھ دیجیے۔ لڑکی کہاں ہے؟ کہ جی وہ بھی ساتھ ہے گاڑی کے اندر۔ کہاں کے ہو؟ دور دراز کسی قصبے کے، انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا صاحب یہاں تو نکاح تو اپنے گھروں میں ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب نہیں یہ جائز ہے، لڑکا بھی ہمارے ساتھ ہے لڑکی بھی ہمارے ساتھ، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا اور یہ جائز ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا حضرت جائز ناجائز تو ہم جانتے ہیں، کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے پوچھنے کی جائز ناجائز، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی جائز ناجائز میں اپنے استادوں سے پوچھوں گا، آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کس کام کے؟ لگے صاحب ہمارے ساتھ لڑکا ہے، اس کا نکاح پڑھنا ہے، لڑکی ہمارے ساتھ ہے، اس لڑکیوں کو نہ جانے کہاں سے اٹھا کر کے لائے تھے وہ، اور اٹھا کر لائے تھے یا وہ خود ہی آمادہ رہی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا جس لڑکے کا یہ معاملہ ہے اس لڑکے کو لے آئیے۔ آگئے وہ صاحب، میں نے کہا جناب یہ بتائیے کل پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد آپ کی بہن کسی اور کے ساتھ فرار ہو کر جب یہاں آئے گی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا بھی نکاح پڑھ دیں ہم اس اجنبی لڑکے کے ساتھ؟ اگر میں اس وقت منع کروں گا تو وہ کہیں گے میرے بھائی جان کا بھی تو نکاح آپ نے پڑھا تھا، تو میرے لیے کیا اعتراض کی بات ہے؟ کچھ عرصے کے بعد آپ کی صاحبزادی آئے گی اور وہ بھی یہ کہے گی جہاں میری چوائس ہے وہاں میں کروں گی، اس کے لیے کیا آرڈر ہے آپ کا؟ وہ یہ لکھ کر کے رکھے یہاں، اگر میری بہن فرار ہو کر کسی کے ساتھ آئی تو آپ اس کا نکاح بھی پڑھ دیں گے کیونکہ میرے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے چہرے کا رنگ اتر گیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو ہمدردی سے سمجھایا کہ اس چیز کے ہم دشمن ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں از خود اپنے رشتے قائم کرنے لگیں اور والدین کو پسے پش ڈال دیں اور محض جذبات کی بنیاد پر شکلیں دیکھ کر کے اور سطحی رائیں قائم کر کے اور جوانی کے جذبات کی رو میں بہہ کر کے از خود رشتے قائم کرنا اور اس کے نتائج کو دیکھے بغیر، اس کے ہم انتہائی مخالف ہیں، انتہائی سخت دشمن ہیں، اور یہ زہریلا طریقہ کار ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکوں کو آوارہ چھوڑ رہے ہیں کہ جو چاہیں سو کریں، ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بیٹا اپنے باپ پر کس چیز کا حق جتاتا ہے؟ تو خیر میں بڑی دردان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، فنکاح ہوا باطل باطل باطل. تو لڑکی اپنی والدین کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے، ہرگز نہیں. نہ کوئی خط و کتابت ہونی چاہیے، نہ کسی کے ساتھ فوٹوگرافی ہونی چاہیے، نہ اپنا فوٹو کسی کو دینا چاہیے، نہ کسی سے آنکھ آنکھ ڈال کر کے ملاقات کرنی چاہیے. لڑکے کو سمجھنا چاہیے کہ میں امانت ہوں اس عورت کی جو آئندہ میرے نکاح میں آنے والی ہے، میں اپنی اس امانت کو، اپنی اس عصمت کو پاک دامنی کے ساتھ اس کے حوالے کروں گا. اور لڑکی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، میں امانت ہوں آئندہ مستقبل میں ہونے والی اس شوہر کی، جو نہیں معلوم ہے مجھے اس وقت کون ہے، لیکن اس کی امانت مجھے حفاظت کے ساتھ رکھنی ہے. چنانچہ مبارکبادی کے مستحق ہوں گے وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، کہ جب ان کا آپس میں رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، جب پہلی ملاقات ہو جائے تو شوہر اطمینان کے ساتھ کہے نہ میرے دل میں کوئی اور رہی ہے، نہ میری آنکھوں میں کوئی اور رہی ہے، اور نہ میرا خط کسی کی طرف گیا ہے سوائے تمہارے. مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے ہے. اور عورت بھی یہی اگر کہہ سکے گی تو مبارکبادی کی مستحق ہوں گی. وہ تو یورپ ہے جہاں ڈھونڈے سے بھی آپ میں ملنے والا نہیں ہے کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی جس نے جنسی تجربہ نہ کر دیا ہو شادی کرنے سے پہلے. ہم وہ نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اسی رخ پر بہہ رہے ہیں. لہذا پہلی بات یہ کہ ہرگز ہرگز لو میرج، یہ پاک محبت اور یہ پاک محبت کے جھگڑے ہرگز، پاک محبت ضرور کریں اور جتنا ہو سکے اتنا کریں، مگر نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے نہیں. نکاح سے پہلے پاک محبت نہیں، وہ شیطانی محبت ہے. آپ اگر شراب کی بوتل پر، اگر شراب کی بوتل پر روح افزا کر لیبل لگائیں گے تو اس سے شراب کی بوتل بدلے گی نہیں، وہ تو اندر شراب ہی رہے گا. تو پہلی بات جو ہے وہ ہم اپنی بہنوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، چاہے وہ گھروں کے اندر ہوں، چاہے کالجوں کے اندر ہوں، چاہے وہ پڑھ کر کے فارغ ہو چکے ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، بڑی دردمندانہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب اس راستے کو ہر چیز اختیار مت کیجیے، اس راستے کے نتائج بہت زیادہ برے ہیں. 50% سے زیادہ لو میرج کے کیس ناکام ہو جاتے ہیں. وہ تو شروع میں کہتے ہیں کہ صاحب میں تجھے جان فدا کروں گا، اور میں مجھے تجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی ہے، اور ادھر سے میوزک جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے، اور شاعری جو ہے وہ اور طوفان مچاتی ہے. تو وہ جو خیالات، وہ جو لیلا مجنون بن کر کے رہتے ہیں، جو ہی ان کا رشتہ ہو جاتا ہے اور حقائق کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، نہ کوئی لیلا رہتا ہے وہاں، نہ کوئی مجنون رہتا ہے وہاں، تو پھر ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. اس لیے اس راستے سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچائیے. اور یقین جانیے اگر آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا اور اس کے نتیجے میں جو ہی آپ کے والدین نے کسی میں سے سنا، تو پہلی مرتبہ اس کے دل کو جو ٹھیس لگ گئی، چاہے بعد میں وہ آمادہ بھی ہو جائے، لیکن یہ جو ٹھیس لگ گئی ہے، یہ ٹھیس آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گی. اور یہ بات طے ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کی خوشی میں خدا کا حکم توڑ دیا، تو وہی انسان ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. یہ طے ہے. یہ لہذا پہلی بات یہ ہے، لو میرج اور کورٹ میرج کے تمام سلسلے سے اپنے آپ کو بچائیے. ہرگز ہرگز کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. ہر مسلمان بیٹی کو اپنی بہن سمجھو، ہر مسلمان بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو. اگر ہماری عمر اس درجے کی ہے کہ اگلی بچی جو ہے بیٹی کے درجے میں ہے، وہ ہماری بیٹی ہے. اور اگر ہماری عمر اس درجے کی جوانی میں ہے، ہر مسلمان ہمشیرہ جو ہے وہ ہماری بہن ہے. اور جو ہی کسی پر نظر پڑ جائے فوراً ذہن میں لانا چاہیے، یہ جس نبی کو میں اپنا نبی مانتا ہوں، یہ بھی اسی کی امتی ہے، یہ میری بہن ہے. اور اس کی عصمت پر اگر کوئی بری نظروں سے نظر ڈالتا ہے، تو میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کا تحفظ کروں، نہ کہ میں بھی انہیں دشمنوں کی طرح سے اس کو تاکنے لگوں. اور جب آپ بہن کا تصور قائم کرنے لگیں گے تو آپ کا اپنے برے خیالات کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز اس سلسلے میں، وہ امام، وہ وکیل، وہ عدالتوں میں کام کرنے والے عرائض نویس اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ جو اس کو ساتھ دیتے ہیں. کسی امام کے پاس گئے، انہوں نے کہا صاحب 5,000 روپے لگیں گے، اور اجنبی لڑکی اور لڑکا اور 2-3 دوستوں کو ساتھ لے کر نکاح پڑھ دیا. وہ وکیل یا وہ عرائض نویس یا عدالتوں میں کام کرنے والے افراد اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگا صاحب اسلامی قانون بڑا وسیع ہے. میں نے کہا جی ہاں اسلامی قانون بڑا وسیع ہے، آپ وکیل ہیں، اگر آپ کی بیٹی کہیں اور فرار ہو کر کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی کیسا گزرے گا آپ پر؟ یہ صرف آپ کو اپنی فیس حلال کرنے کے لیے آپ نے کہا اسلامی قانون بڑا وسیع ہے، یہ قانون جب تمہارے گھر پہ نافذ ہوگا اور تمہاری بیٹی بھی کسی کے ساتھ فرار ہو جائے اور وہ کسی دوسرے علاقے میں جا کر کسی وکیل صاحب کے ذریعے سے اسی طرح سے نکاح کرائے تو آپ کو گوارا ہوگا، وہاں کیوں آپ معیار بدل جائے گا، وہاں کیوں نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ صاحب اسلامی قانون بڑا وسیع ہے؟ بہرحال وہ فرد جو دونوں کو یہ ملاپ کرا رہا ہے، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ خط و کتابت، وہ ٹیلی فون بوتھ، وہ ایس ٹی ڈی، یہ سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایس ٹی ڈی والے کو صاف کہنا چاہیے کہ صاحب اس غرض کے لیے میں اپنی ایس ٹی ڈی استعمال نہیں ہونے دوں گا جس غرض کے لیے تم اس کو استعمال کر رہے ہو۔ دوسری چیز، جب آپ کا رشتہ ہونے لگے گا تو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے لڑکی کو دیکھنے کا۔ اسلام واحد دین ہے جس نے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی، لیکن حدود کے اندر۔ اسلام ایک طرح سے یہ چاہتا ہے کہ لڑکا مطمئن رہے، لڑکی مطمئن رہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بھی ہوں، لیکن ساتھ میں بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ دیکھنے کا طرز عمل حدود سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حدود سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا لڑکا اور لڑکی پارکوں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور کہیں کلبوں میں جا رہے ہیں، اور کہیں بازاروں میں پھر رہے ہیں، نہ لڑکے والوں کو پتا ہے ہمارا بیٹا صاحب کہاں ہے، نہ لڑکے والوں کو پتا ہماری بیٹی کہاں ہے۔ کیسا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ ہاں اسلام نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، ہم ابھی سوچ رہے ہیں رشتہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ صاحب یہ اسلام میں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ دیکھنے کی اجازت جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے اور ابھی وہ لڑکی ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کیا کہ آپ اس کو دیکھیں اس طرح سے کہ اس لڑکی کو پتا نہیں چلنا چاہے مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اس طرح دیکھنے کی کوئی تدبیر ہی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کے لیے دو امکان تھے۔ ایک امکان یہ کہ یہاں اس لڑکی کے رشتہ داروں کے ہاں دونوں کی ملاقات کرائی جائے، لیکن یہاں معاشرے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اگر لڑکے والوں نے بعد میں انکار کر دیا یا لڑکے والوں نے بعد میں انکار کر دیا تو وہ جو رشتہ دار ہے وہ تانا دیں گے، اس لیے وہاں جانا نہیں چاہتے۔ بات بظاہر معقول لگتی ہے، صحیح ہے یہ۔ اب دوسری شکل یہ تھی کہ جو یہاں رواج ہے کہ صاحب کہیں حیدرآباد میں ملاقات کریں گے وہیں دیکھیں گے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو، اور کہیں نشاط پارک اور دوسرے پارکوں میں جا کر کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یہ طریقہ جائز شاید ہو جاتا مگر اس طریقے کے جو برے نتائج نکل رہے ہیں اس لیے اس کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر میرج کاؤنسلنگ سیل اس کا اہتمام کر پایا کہ لڑکے کو اور لڑکی کو ملاقات کرائے اس طرح سے کہ نہ لڑکے کے گھر والوں کو پتا چل سکے، اگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو ان کو شاک نہیں گزرے گا، اور اگر لڑکے والوں نے انکار کر دیا تو لڑکی والوں کو شاک نہیں گزرے گا، اگر یہ اس کا انتظام کر سکے کہ ہم اس طرح سے دیکھنے کا انتظام کریں گے کہ نہ آپ کو پارکوں میں گھومنا پڑے گا نہ رشتے داروں کے گھروں میں جانا پڑے گا، تو ممکن ہے یہ کام پھر آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کریں گے ملاقات اس طرح کرانے کی۔ لیکن اس دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی جنسی برے جذبے کے، یا صرف کھیل بنا کر کے نہیں، بلکہ صرف اس ارادے سے کہ اگر میرا اس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے تو ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اس میں تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں کہ صاحب میں تو دینی مزاج کا ہوں، یا میں اس مزاج کا ہوں، یا میں صفائی پسند ہوں، تمہارے حقوق میں ادا کر سکتا ہوں، میری مالی پوزیشن یہ ہے، اور وہ لڑکی بتا سکتی ہے میری تمنا یہ ہیں، میری چاہتیں یہ ہیں وغیرہ، یہ تمام باتیں ایک دوسرے کو بتائی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس وقت بعض لڑکوں کے ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اسی وقت وہ ہینڈ شیک کریں گے، اور ہینڈ شیک کر میں اچھا ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ یاد رکھنا چاہیے اس وقت یہ ہاتھ ملانا حرام ہے کیونکہ وہ ابھی اجنبی ہے آپ کے لیے، تو اسے کوئی ہاتھ نہیں ملایا جائے گا، کوئی فوٹو کا تبادلہ نہیں ہوگا، کوئی فون نمبر ایک دوسرے کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ صرف دیکھا اور مطمئن ہو گئے، اس کے بعد پھر اب والدین کو استعمال کرنا ہے کہ جی آپ ہمارا رشتہ کریں۔ بس یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ کبھی لڑکی کی چاہت ہوتی ہے فلاں جگہ کریں، ٹھیک ہے، چاہت ہونا بری بات نہیں ہے، اس کے بعد پھر دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے والدین مانے یا نہ مانے مجھے وہی کرنا ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے چاہت میری فلاں جگہ ہے، والدین سے کہیں گے جب آپ رشتہ کرنے کے لیے تو میری ایک چاہت یہ ہے، آپ اس کو میں نظروں میں رکھ لیں، جہاں آپ چاہیں گے وہاں میں تیار ہوں، لیکن میری چاہت اپنی یہ ہے۔ اس وقت والدین کے لیے اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ بچوں پر زیادتی مت کرو جہاں ان کی چاہت ہے، اگر تمہاری اپنے معیار کے مطابق وہ جگہ پوری اتر رہی ہے تو پھر اسی جگہ ان کا رشتہ کرو، کیونکہ زندگی تو اس کو گزارنی ہے۔ اصل میں اسلام نہ اولاد پر جبر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بیچ میں بولنے کا، اور نہ والدین کو بالکل سائیڈ میں رکھ دیتا ہے کہ صاحب اولاد جو چاہے سو کرے، ان کو پوچھنا ہی نہیں ہوگا، یہ اختیارات جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھتا ہے کہ تم رشتہ ضرور کرو مگر اولاد کی چاہتوں کو ملحوظ رکھو،
اور تم اپنی چاہتوں کا ضرور اظہار کرو مگر اتھارٹی والدین کے ہاتھ میں دے دو. یہ ہے وہ توازن. اب جب رشتہ ہونے کی بات شروع ہو گئی تو رشتہ ہونے پر جو کوئی یہ خرچے کیے جاتے ہیں یہاں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے, ان خرچوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ آپ چاہے ہزاروں میں خرچ کریں چاہے لاکھوں میں خرچ کریں ان خرچوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یعنی یہ کسی شمار میں نہیں آئیں گے کل, نہ آپ کے مہر میں شمار آئیں گے اور نہ کسی. اگر آپ کا رشتہ کامیاب ہو گیا تو پھر ان خرچوں کا تذکرہ کہیں نہیں آئے گا, اور اگر ذرا سی انبن آ گئی تو چاروں طرف سے تانے آئیں گے. لڑکے والے کہیں گے ہم نے اتنا اڑایا ہے, اور لڑکے والے کہیں گے ہم نے سب اتنا خرچہ کیا ہے. اس وقت چھوٹا سے چھوٹا خرچہ بھی شمار آتا ہے. اس لیے اس وقت کوئی چیز خرچ نہ کرنا یہی بہتر ہے, اور جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ رسموں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب جب رشتہ طے کرنا ہو تو جب باقاعدہ آپ کے والدین کی طرف سے وہاں پیغام جانا چاہیے نکاح کا, اور جب والدین کی طرف سے پیغام جائے گا نکاح کا پھر ان لوگوں کو سوچنے کا حق ہے, یا تو وہ ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے. اس رشتے کے انتخاب میں یہودیوں کے ہاں رشتے کا انتخاب دولت ہونا, کہ ان کے ہاں لڑکا دولت مند ہونا چاہیے چاہے بعد میں کچھ بھی ہو, لڑکی دولت مند ہونی چاہیے چاہے بعد میں کچھ بھی ہو. عیسائیوں کے ہاں حسن معیار, عرب کے کافروں کے ہاں خاندان معیار, اونچے خاندان کی اور لڑکی ہونی چاہیے, اونچے خاندان کا لڑکا ہونا چاہیے چاہے بعد میں وہ کچھ بھی ہو. اسلام نے نہ دولت کو سامنے رکھا, نہ حسن کو سامنے رکھا, نہ خاندان کو سامنے رکھا. اسلام نے سامنے رکھا ہے دینداری کو, قناعت شیاری کو, اطاعت گزاری کو, کہ صاحب دولتیں اگر بہت ہوں گی مگر عورت شوہر کی ماتحت, عورت شوہر کی فرما گزار نہیں اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا نہیں تو یہ دولت ان کے لیے ناسور بن جائے گی. چنانچہ ہم روز اس کے فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ دولت مند سے دولت مند انسان ٹکرا رہے ہیں. ابھی اسی ہفتے میں ہم کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ جس میں دونوں بڑے بڑے افسر ہیں اور 10 سال سے آپس میں ٹکراؤ ہے اور وہ طلاق ہونے والی ہے. اب تو دولت کچھ نہیں کر پائی. دولت دراصل جڑوں کو نہیں جوڑتی, دلوں کو جوڑتی ہے محبتیں, حقوق ادا کرنا. جب شوہر اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے والا ہو اور بیوی اپنے شوہر کی مکمل فرما برداری کرنے والی ہو, بیوی یہ کہے میری تمنا وہ ہے جو میرے شوہر کی, اور شوہر یہ کہے میرا سرمایہ سب کچھ ہے یہی میری بیوی, تو اس کے نتیجے میں دونوں کی زندگی جنت بن جائے گی اسی دنیا میں. لیکن اگر شوہر کہے گا یہ کون ہوتی ہیں اور بیوی کہوں گے یہ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے, آج تو آزادی کا زمانہ ہے, تو اس کے نتیجے میں نہ یہ اس کو پوچھے گا اور نہ وہ اس کو پوچھے گا. جیسے یورپ کے لوگوں کو کہ صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے ساتھی ہیں باقی آپ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں, میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں. بیوی کو معلوم ہے میرے شوہر کے ساتھ اوروں کے تعلقات بھی ہیں, اور شوہر صاحب کو معلوم ہے کہ میری بیوی کچھ دنوں کچھ اور کے پاس بھی وقت گزار کرتی ہے, نہ ان کو اس پر اعتراض ہے نہ ان کو اس پر اعتراض ہے, تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بہرحال جب یہ رشتہ کو تو رشتے کی بنیاد کیا ہے, عورت اطاعت گزار ہو, قناعت شعار ہو. قناعت شعار کے معنی جو شوہر کی آمدنی ہے اس پر مجھے اکتفا کرنا ہے. عورت کی یہ جو ہے عورت کی طلب کہ مجھے زیادہ ہونا چاہیے, کپڑے زیادہ ہوں, بسترے زیادہ ہوں, مکان زیادہ ہو, ہر چیز میں مادیت پرستی, یہ عورت کی فطرت میں داخل ہے. اس لیے ایک مصنف نے لکھا کہ عورت جب گھر سے باہر جاتی ہے دوسرے گھر میں, تو دوسرے گھر میں جاتے ہی وہ پہلے دیکھے گی ان کا مکان کیسا ہے, اس مکان میں فرش کیسے ہیں, اس مکان کے پردے کیسے ہیں, ان کے انہوں نے برتن کس قسم کے لائے, دسترخوان کس قسم کا ہے, یہ ساری نظر اسی پر رہے گی. اور اگر اسے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے گھر میں اس سے زیادہ معیاری چیزیں ہیں تو ان کو حقیر جان کر کے واپس آئے گی, اور اگر ان کے ہاں کی چیزیں اپنے ہاں کی چیزوں سے برتر محسوس ہو گئی تو اپنے گھر کی چیزوں کو حقیر سمجھ کر واپس آئے گی, اور یہ پیاس لے کر آئے گی ہمارے گھر میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی. تو یا طلب دنیا لے کر کے آئے گی یا تحقیر مسلم کا جذبہ لے کر آئے گی, ان دو میں سے ایک. اس صورتحال میں اگر کوئی عورت قناعت شعار ہو, چنانچہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا, گھر لائے, اسے اس غلام سے پوچھا صاحب تم کیا کھانا پسند کرو گے, کہہ لے کچھ نہیں جو آپ چاہیں گے. تم کیا پینا پسند کرتے ہو, کہہ لے کچھ بھی نہیں جو آپ چاہیں گے. انہوں نے کہا تم کیسا کپڑا پہننا چاہتے ہو, کہہ لے یہ کچھ بھی نہیں جو آپ چاہیں گے. کہنے لگا تم آرام جس وقت کرنا چاہو گے, کہا میں کیا آرام کروں گا, میں تو آپ کا غلام ہوں, جس وقت آپ حکم دیں گے آرام کروں گا, حکم نہیں ملے گا میں کھڑا رہوں گا. کہنے لگا تمہاری اپنی کوئی دلچی چاہتے ہیں, کہنے لگا میری چاہتے ہیں کیا, غلام کی کون سی چاہت ہو سکتی ہے. یہ شوہر کہتا ہے بھائی تم نے تو اتنا بڑا فلسفہ مجھے سمجھایا، یہ ساری باتیں تو مجھے خدا سے کہنی تھی کہ میری اپنی کوئی پہننے کی تمنا نہیں، کھانے کی تمنا نہیں، جو آپ مجھے چاہیں گے وہی میں کروں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، اس غلام سے کہا، یہ تو بہت بڑا مصلح بن کر کیا ہے، یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا اپنے شوہر کو کہ میری اپنی کوئی تمنا نہیں، جو میرا شوہر چاہے گا وہی میری تمنائیں ہیں۔ اور جب عورت یہ کہنے لگتی ہے کہ میری اپنی کوئی تمنا نہیں، جو میرا شوہر چاہے گا، تو اس وقت اس کا شوہر اس کو قربان ہونے والا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کہتا ہے ہمارا سب کچھ سرمایہ تو یہی ہے۔ بہرحال اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اب جب وہ منگنی کا وقت آتا ہے، تو اس منگنی میں جو یہاں رسمیں ہوتی ہیں ان رسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور کیونکہ ان رسموں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ منگنی کے موقع پر جتنی مٹھائیاں بھیجیں گے، جتنی دیگیں بھیجیں گے، جتنے افراد کو بھیجیں گے، اور وہاں لڑکی والے جتنے افراد کو کھانا کھلائیں گے، یہ کسی کھاتے میں کہیں شمار میں نہیں آتا۔ نہ قانونی اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو ہے، نہ مذہبی طور پر اس کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ اس کا نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے اس سے بچیں، آپ لڑکی والے ہوں تب اور لڑکے والے ہوں تب، کیونکہ یہ صرف رسم ہے اور بہت زیادہ خرچہ اس میں ہوا کرتا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر یہاں ایک صاحب کہہ لیں گے، کہ لگا صاحب ہمارے یہاں وہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے خدا رسول کا لفظ کیا ہے؟ اصل میں لفظ یہ یوں تھا، ہم خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ آپ کو دے دیا۔ اس جملے کو انہیں شارٹ کر کے کہا خدا رسول، اس کے ارشاد خدا رسول، تو شو خدا رسول کرمت۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیے خدا رسول بڑا ہے یا نکاح بڑا ہے؟ ہاں ہاں خدا رسول ہی بڑا ہے، لیکن نکاح اس سے نہیں ہوا کرتا۔ اولاً تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو رشتہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ صرف اللہ کو گواہ بناؤ، مجھے نہیں۔ اور گواہ بھی بناؤ تب جب تم دل کے ارادے سے یہ کر رہے ہو۔ بہرحال یہ رائج لفظ ہے یہاں خدا رسول کے موقع، ایسا کرو خدا رسول، یہ نشین چک، تو نشینی، خدا رسول اور انگیجمنٹ یا خطبہ یا منگنی، اس موقع پر جو کچھ رسمیں کی جاتی ہیں اور رسموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں، ان سے اگر بچ پائیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آگے جب نکاح، تو نکاح کے مرحلے میں یہاں عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ لڑکا موجود ہے، اس کے باوجود لڑکا اپنی طرف سے وکیل بھیج دیتا ہے، یا سب لڑکے کی طرف سے وکیل جائے گا، اور وکیل صاحب کا عالم ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے مجھے کس چیز کی وکالت کرنی ہے، تو کچھ پتا نہیں۔ اب وہاں جا کر کہتا ہے جناب مہر کتنا ہے؟ کہنے لگا ایسے میں پانوے قرمت کیا۔ اچھا صاحب آپ کسی کے وکیل بن کر کے آئے؟ کہنے لگے مجھے بھیج دیا۔ اور ساتھ میں کیا کریں گے؟ وکیل معاشرے اپنے خاندان کے بوڑھے انسان کو، جو سب سے معزز ہوگا، یقیناً معزز انسان قابل تعظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صاحب یہ مرحلہ تعظیم کا نہیں ہے۔ آپ ایسے انسان کو وکیل بنا کر کے بھیجئے جس کے بارے میں امید کی جا سکے کافی دنوں تک یہ رہے گا، تاکہ کل کو اگر گواہی دینی پڑے گی تو اس کو لائیں گے ہم۔ اگر آپ نے ایسے فرد کو وکیل بنایا جس فرد کی مشنما یاد ہے روز میں بج رسم یاد ہے، تو اس کے بعد اس کا فائدہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے ایزا ضرور کیا جائے، مگر وکیل بنائیے اسے کہ جو کافی دنوں تک، اگر تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا انسان کب مرے گا، جوان پہلے مرے گا یا بوڑھا۔ آپ یہ ذہن میں نہیں لائیں گے کہ صاحب موت تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر صورتحال یہی رہتی ہے۔ اولاً صحیح طریقہ یہ ہے وکیل نہ بھیجا جائے، لڑکا خود جائے۔ صاحب لڑکا خود موجود ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو غسل کرنا ہے، اس کو کپڑے باندھنے، اس کو وہ ہے وہ جو سا میک اپ کرنا ہے، تو نکاح قبول کرنے کے لیے وکیل کو بھیجا جائے گا۔ تو نکاح قبول کرنے کے لیے اس کو خود جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم ترین اس پورے عمل میں سب سے اہم ترین نقطہ تو یہی تھا، اور یہی حوالے کر دیا دوسرے کے، کہ صاحب آپ نکاح قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شوق سے خود جائیں، وہاں اچھی طرح سے دیکھیں کیا چیز طے کی جا رہی ہے۔ لیکن اس نکاح کرنے سے پہلے لڑکے کی ذمہ داری بھی ہے اور لڑکی کی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا کہ صاحب میں بہت بڑا زندگی کا قدم اٹھا رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملنے والا ہے۔ کیا صاحب آپ کو بیوی ملنے والی ہے اور بیٹی کو شوہر ملنے والا ہے، تو اس شوہر کو سمجھنا ہے پہلے کہ سب اس عورت کے حقوق کیا کیا ہیں مجھے جو کرنے ہیں، کون سی چیزیں میرے ذمہ لازم نہیں ہیں، یہ جو ہمارا میل ہو جائے گا اس میل کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، وہ طلاق کس طرح سے ہو جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم کو پتہ بھی نہیں چلا گا ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہاں کشمیر میں ذرا سا جھگڑا کچھ ہو گیا اور کھٹاک سے سہ طلاق ہو جاتی ہے، اور سہ طلاق ہونے کے بعد پھر روتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے صاحب میں غصہ ہوا 8 لوگوں، چاچا ابھی تقریباً 10 دن ہو گئے اور 10 دن کے ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا. ہمارے یہاں معاملہ ایک پیش آیا ہے, ایک آدمی کو جھگڑا ہے اپنی بہن کے ساتھ, بہن کے ساتھ جھگڑا ہے, اور اس بہن نے اسی بیچ میں کچھ, اور شوہر کو بڑی محبت ہے بیوی سے, اور بہن کو معلوم ہے اس کو بڑی محبت ہے بیوی سے, اور بہن کو تھوڑی سی انبن ہے اس بیوی کے ساتھ. تو جب لڑائی ہو گئی بہن کے ساتھ, اس بہن نے تانا دیتے دیتے ایک تانا اس کی بیوی کو بھی دیا. ٹھیک, اس تانے کے جواب میں اس نے کیا کہا کہ مجھے سہ طلاق ہے اگر میں تیرے ساتھ آج کے بعد بات کروں گا. ٹھیک, طلاق دے رہا بیوی کو, لڑائی کر رہا بہن سے, اس کے بعد پھر اسی بہن کو لے کر کے عدالت میں پہنچا اور وہاں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. تو کہہ رہا تھا نا مجھے سہ طلاق اگر میں نے تیرے ساتھ آج کے بعد بات کی ہے, اور اس کے بعد بھی باتیں کر رہا ہوں. تو طلاق دے گیا بیوی کو. اب جب ان کو بلایا گیا, سر یہ کیا کیا آپ نے, کہنے لگا جب بہن کے ساتھ لڑائی تھی کیا کریں, اس نے یہ کہا, تو میں بیوی کو تم نے کیوں طلاق دے دی. کہنے لگا میں کیا کروں, تو اتنا کنٹرول نہیں. تو صاحب یہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں بٹھا کر کے رکھنی چاہیے کہ صاحب طلاق کا لفظ زہر ہے, اور یہ بات پہلے سے ذہن میں رکھنی چاہیے. بدقسمتی یہاں کشمیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرارت سنا سن طلاق, غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اللہ مان الحفیظ, طلاق تو ہے ہی وہ چیز جو غصے میں ہوگی, محبت میں کہاں طلاق ہوگی, اچھے تعلقات ہوں تو کون طلاق دے گا. اس لیے اچھی طرح سے معلومات کرنی چاہیے کہ صاحب یہ نکاح جو میرے ہاتھ میں آ رہا ہے یہ کس چیز سے نقصان اس کو ہوتا ہے, کس چیز سے اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ عورت جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ رہی, اس کے حقوق کیا ہیں, اس کا دل میں کیسے یہاں لگاؤں گا, اس کو میرے گھر میں تکلیف کس کس چیز سے ہو سکتی ہے, وہ سارا وہ نفسیات میں سمجھوں گا, وہ حقوق میں جانوں گا, وہ اخلاقیات میں سیکھوں گا. یہ تو بیک وقت آپ کے 50 چیزوں کا امتحان ہے, آپ کے ذہن کا, آپ کے اخلاق کا, آپ کے مزاج کا, آپ کی قوت برداشت کا, آپ کے خرچوں کا, اور آپ کے تعلقات نبھانے کا. نہ جانے کتنے امتحانات ہیں, یہ صرف جنسی تعلق نہیں ہے, یہ تو بیک وقت نہ جانے کتنے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے انسانوں کے اصلی اخلاقی حالات میں کہاں طلاق ہوگی, اچھے تعلقات ہوں گے تو کون طلاق دے گا. اس سے اچھی طرح سے معلومات کرنے چاہیے کہ صاحب یہ نکاح جو میرے ہاتھ میں آ رہا ہے یہ کس چیز سے نقصان اس کو ہوتا ہے, کس چیز سے اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ عورت جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ رہی, اس کے حقوق کیا ہیں, اس کا دل میں کیسے یہاں لگاؤں گا, اس کو میرے گھر میں تکلیف کس کس چیز سے ہو سکتی ہے, وہ سارا وہ نفسیات میں سمجھوں گا, وہ حقوق میں جانوں گا, وہ اخلاقیات میں سیکھوں گا. یہ تو بیک وقت آپ کے 50 چیزوں کا امتحان ہے, آپ کے ذہن کا, آپ کے اخلاق کا, آپ کے مزاج کا, آپ کی قوت برداشت کا, آپ کے خرچوں کا, اور آپ کے تعلقات نبھانے کا. نہ جانے کتنے امتحانات ہیں, یہ صرف جنسی تعلق نہیں ہے, یہ تو بیک وقت نہ جانے کتنے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے انسانوں کے اصلی اخلاقی حالات یہی پتہ چلتے ہیں کیسا ہے. تب تک تو بیٹی کے بارے میں نہیں بتا سکتا یہ تیز کلام ہے, بد کلام ہے, یہ گالے گلوچ ہے. جب شوہر کیسا اس کا رویہ شروع ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ کس مزاج کی ہے. اس وقت تک تو وہ پردو میں رہتی ہے, اس وقت تک تو وہ دبی بھی رہتی ہے اور اخلاق کا پتلا بن کر کے رہتی ہے, مگر وہ اصلی اخلاق نہیں ہوتے ہیں. اصلی اخلاق تو تب ہیں جب جذبات کو ٹھیس لگے تب. بہرحال جب نکاح کا وقت آئے تو نکاح کے وقت میں کوشش کریں خود جائیں, اپنے والدین سے کہیں کہ صاحب میں قبول کرنے کے لیے خود جاؤں گا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صاحب جس وقت آپ کی رخصتی ہونے والی ہو اسی وقت نکاح بھی ہو. یہ جو یہاں کشمیر میں رواج ہے, آج ہی دلہا صاحب کو جانا ہے, 2 پہلے وکیلوں کو بھیج دیں گے تو اسے اسے نکاح پر رشتہ. گویا جو غیر ضروری کام ہے وہ تم کر کے رکھو, اب ضروری کام کے لیے ہم آئیں گے. وہ ضروری کام کیا ہے صاحب؟ وہ ضروری کام ہے رسب. تو حالانکہ جو ضروری تھا اس کو غیر ضروری کے کھاتے میں ڈال دیا. نیز جب آپ نکاح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے پہلے طے کر لیجئے کہ نکاح میں مہر لازم ہے اور اس مہر کی ادائیگی بے انتہا ضروری ہے. یہ کشمیر میں اس کو پرانے کھاتے میں ڈال دیا گیا. کیا کھاتے میں ڈال دیا گیا؟ کہ پت کرن پانے آدھا نہ ہرگز نہیں, مہر پہلے ادا کیا جانا چاہیے. قرآن کریم میں ہے وہ آد النساء صدقاتن نحلا. آپ کہیے اپنے والدین سے کہ صاحب مجھے کپڑے نہیں چاہیے, میری بیوی کا پہلے مہر ادا کرو. اور اگر آپ کے والدین اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ اپنی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ مجھے اولین کوششیں کرنی ہے کہ اپنی بیوی کا مہر میں ادا کروں گا. کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ کہ ہم وقت گزار رہے ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے نتیجے میں ہمارے خدا نے ہم پر اگر کوئی چیز لازم کی ہے وہ چیز ادا کرنے کے لیے ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نکاح کیا اور اس کو مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدکاری کر رہا ہے. ایما رجل نکح بامرأة وهو يريد الله يعطي صداقها فهو زان. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ مہر کا انتظام پہلے کریں. اچھا لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے, وہ کیا کرتے ہیں بڑے سے بڑا مہر مقرر کریں گے قطع نظر اس بات کے کہ لڑکی کی مالی پوزیشن ہے یا نہیں. سب لڑکی کی پوزیشن کر لگے لڑکا کیا کر رہا ہے, جی ابھی تو کچھ نہیں کر رہا آگے کمائے گا. اچھا مگر دے گا کہاں سے, کہہ لے گا گھر کی پوزیشن بڑی زبردست ہے. تو بھائی آپ اس کے والد کی پوزیشن دیکھ کر مہر کیوں مقرر کر رہے ہیں, مہر تو شوہر کو ادا کرنا ہے. اس لیے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے. ہم یوں کہا کرتے ہیں کس انسان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مہر 10-15 ہزار چل گیا ہے تو ہماری اس بیٹی کا مہر 10-15 ہزار کیوں نہیں چلے گا. اور بہت سارے سوسائٹیوں میں مہر تھوڑا رکھتے ہیں 2000 روپے 3000 روپے. اور یہاں کشمیر میں یا سری نگر میں پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کیا 900 روپے کا سکو مہر, 300 ادا 300 بقایا 300 معاف. نکاح مجلس میں ہی معاف کر دیا. حالانکہ معاف کرنے کے اختیار لڑکی کو ہے جس کو مہر مل رہا ہے اور یہ بیٹھ کر خود ہی معاف کر رہے ہیں. 300 900 روپے مہر, 300 ادا 300 بقایا 300 معاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس ایک معاملہ پیش آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیس یہ دائر ہوا کہ بیوی نے اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا زمانہ گزارا ہے بیوی نے شوہر کے ساتھ. لوگوں نے کہا جی ابھی تو نکاح ہوا ابھی قریب کا زمانہ. حضرت عمر نے فرمایا پہلے 1 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارو, اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا تمہارا شوہر کس مزاج کا ہے, اس کے بعد جب تم معاف کرو گے تب ہم مانیں گے. ابھی تم نے شوہر کو جانچا ہی نہیں, تم نے کیسے مہر معاف کر دیا. تو اس لیے صاحب نکاح مالک خود ہی مہر معاف کر رہے ہیں, آپ کو اختیار کس نے دیا ہے مہر معاف کرنے کا, یہ تو بیوی کا حق ہے. یہ لڑکی کا حق ہے, اس کا باپ اس میں بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتا, اس کا بھائی نہیں مداخلت کر سکتا, اس کی ماں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ خالص کا اور پاکیزہ ترین حق ہے. کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ترین مال دو ہیں, ان میں سے ایک یہی مہر ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ مال اور کوئی نہیں ہے کسی عورت کے پاس جو اس کا مہر, کیونکہ اس کی قیمتی عصمت کا ظاہری معاوضہ ہے, حقیقی معاوضہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ظاہری معاوضہ. اس لیے اس کو کہتے ہیں اعزازیہ, اس کو عوض نہیں کہتے, کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے عوض دیا جا سکے, یہ وہ چیز نہیں جو بکاؤ مال ہو, یہ تو اعزازیہ ہے کہ صاحب ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے, یہ ہم کو اعزاز کے طور پر آپ کو, جیسے کہتے ہیں نا دوپہر کو کھانا, تو دوپہر کو کھانا تو دوپہر کا کھانا ہے. اعزاز میں اس کو کہتے ہیں صاحب زہرانہ ہے, یا چائے ہو تو چائے یہ ہے, مگر کہتے ہیں صاحب اسرانہ ہے, یہ اعزاز کے الفاظ ہیں. تو اسلام ہم کو اعزاز سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اعزازیہ ہے, درخت اس عورت کی عزت افزائی ہے. بہرحال دنیا کی قوم میں مہر کا تصور ہی نہیں ہے, وہ تو سب سے پہلے اسلام نے یہ تصور دیا ہے. تو مہر کی ادائیگی کا سب سے پہلے اہتمام کریں. مہر کے علاوہ جو لڑکے یا لڑکی کے والدین وہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے ذہن میں رکھیے. اولاً وہ چیزیں دینا لازم نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کا انتظام کیا ہے تو لڑکے والے اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں یہ اپنی بیوی کو آپ جو بھیج رہے ہیں یا دے رہے ہیں یہ کیا چیز دے رہے ہیں, کیونکہ آگے چل کر اس میں جھگڑے ہو جا سکتے ہیں. تو ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھی سے طے کر لیجئے کہ صاحب ہم یہ چیز جو بیوی کو دے رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. لڑکی والے بھی طے کر کے رکھے اگر ہم نے دولہا کو دینا ہے تو کیا چیز دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لین دین ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو عمر بھر پال کر کے 20-30 سال تک پال کر کے تیار کر کے اب وہ اجنبیوں کے حوالے کر رہا ہے منکوہا بنا کر کے. اب اس کو مال بھی دینا ہے, کھانا بھی دینا ہے, جہیز بھی دینا ہے, یہ سارا اس پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں یہ ہم پر تھوڑے یہ تو اس پر ظلم ہے, تو یاد رکھنا چاہیے آج اس پر ہے کل ہم پر بھی ہو جائے گا. تو جب ہم دوسروں سے کہیں گے کہ صاحب اتنے آدمیوں کے کھانے کے انتظام کریں اور اتنا جہیز ہونا چاہیے اور بتائیے بیٹی کو آپ کیا کیا دیں گے, تو یہ مت سوچئے کہ کل کو ہمارے ساتھ نہیں, عنقریب آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گی. اور وہ یہی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی, لوگ تمنائیں کریں گے لڑکیاں نہیں ہونے چاہیے مگر وہی زیادہ ہو جائیں گی. چنانچہ ایک صاحب جو یہاں LD میں کام کرتے ہیں انہوں نے کہا صاحب عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے, ہم بکثرت دیکھتے رہتے ہیں 100 بچوں میں سے 80 بچیاں ہوتی ہیں اور مشکل سے 20 لڑکے, اور ان 20 لڑکوں کے بارے میں اس نے عجیب بات بتائی، کہا یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ لڑکا کس طرح کس کے حوالے ہو گیا، کیونکہ وہ بچے بدلے جا رہے ہیں، بچوں کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جس بچے کو پال رہی ہے اس کا ہے ہی نہیں، اس کا پیدا ہوا تھا بیٹا وہاں بیٹی اس کے حوالے کر دی گئی، کیونکہ ٹب میں 10-15 بچے ایک ساتھ ڈال دیے جو پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ساتھ ان کو غسل کیا جا رہا ہے، بعد میں اٹھا اٹھا کر کے حوالے کرتے گئے، اور اگر کسی نے زیادہ پیسے خرچ کر دیے ہیں وہ نرس ورس کو، تو اس نے ٹرانسفر کر کے بچہ دے دیا۔ یہ ہے ہمارا معاشرے کا برا حال۔ تو بہرحال بچیوں کے پیدا ہونے کی کثرت ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کیا کہ ہم نے دوسرے کی بیٹی کو نکاح میں لایا، اس لیے لایا تاکہ اس سے ہم مال کھینچیں گے۔ تو بہت اچھا، تم نے اسے مال کھینچا، ابھی تم سے کھینچوائیں گے، پہلے ہی بیٹی دے دیں گے، اور اسی وقت سے تم کو ٹینشن شروع ہو جائے گا اب کیا ہوگا۔ یہ ٹینشن کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کو فوراً یاد آئے گا میں نے کیا کیا ہے، میں نے ان سے اتنا لیا ہے، اتنے سالر نیام میں کھینچا، اور یہ سب میں نے جو کیا ہے، تو جو ہی میری بچی پیدا ہو جائے گی تو فوراً اپنا نقشہ سامنے آئے گا، ہم نے جو خود کیا وہی کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر نکاح، تو نکاح میں جو آپ اس کے علاوہ جو زیورات دیتے ہیں ان زیورات کے بارے میں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اولاً تو وہ شریعت میں نہیں ہے، وہ صرف رواج ہے، اور رواج اجازت تھی اس کی، مگر جتنی آپ کی مالی پوزیشن تھی، یہاں دکانیں بیچ کر کے، جی پی فنڈ جمع کر کے اور باغ بیچ کر کے، حتیٰ کہ رشوت میں پیسے لا کر کے، بڑے بڑے سکنڈل کر کے، اور پھر آدمی کہتا ہے کہ صاحب یہ رسمیں پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا، تو نکاح ہونے کے بعد پھر اب رخصتی کا مرحلہ ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو۔ یہ نکاح اور رخصتی کے درمیان گیپ رکھنا، یہ بہت ساری خرابیوں کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہت نقصان ہوتا ہے کیا؟ یہ جتنے دنوں تک جنسی آگ میں جلتے رہیں گے، اتنے دنوں تک ان کی انرجی ضائع ہوتی رہے گی، ان کی جسمانی قوت کمزور ہوتی جائے گی، اور یہ بالکل نفسیاتی حقیقت ہے۔ اس لیے والدین اگر آمادہ ہو جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ ان بچوں کا جلد سے جلد رشتہ کریں۔ شاید میں نے اسے پہلے کبھی بتایا تھا، ہمارے جاننے والوں میں بالکل آپ جیسے نوجوان ہیں، ابھی پچھلے سال ان کا رخصتی ہو گئی، ان کے بالکل پڑوس میں، ان کے قریب کے رشتہ داروں میں ان کا رشتہ ہو گیا، تقریباً 2 سال تک تو وہ پہلے انگیجمنٹ رہی، اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد اب لڑکی والے کہتے ہیں ابھی فی الحال خاندر کر منشن خاندر لائے، اب ابھی بہت رسمیں پوری کرنی ہیں، اب اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ابھی ہم پلنگ بنا رہے ہیں، ابھی کچھ پتہ فلاں چیز ہے، ابھی ہم نے فریج منگوایا ہے دلی سے، اور صاحب یہ چیز ہیں، پھر وہ تیار ہو گئے، جیسے لڑکے والوں نے کہا نہیں اب ہم کو فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کے باپ کو اس سال حج کرنے جانا ہے، اب اگلے سال، اس طرح سے 3 یا 4 سال کا گیپ بیچ میں ہو گیا نکاح کے بعد، اور اس بیچ میں کیا ہوتا رہا، وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے رہے اور ملتے رہے، اور بچہ بھی ٹھہر گیا، پھر وہ پریشان ہو کر انہوں نے چھپ کر کے ابارشن کرایا۔ ابارشن کرانے میں ظاہر سی بات ہے لڑکی کو کمزور ہونا تھا، تو ان گھر والوں کو فکر پڑ گئی ہے، شادی لے گئی، یہ کیوں کمزور ہو گئی اتنی، یہ کیوں کمزور ہو گئی، ان کو فکر پڑ گئی، اگر اس لڑکے والوں کو پتا چل گیا ان کی لڑکی کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ ختم کر دے، تو اس ٹینشن میں گھر والے، اس ٹینشن میں، تو وہ جو لڑکی کی ماں تھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اتنے میں اب وہ ابھی شادی تو ہو نہیں رہی ہے، تقریباً 9 مہینے کے بعد دوسرا بچہ ٹھہر گیا، کیونکہ وہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، یہ کسی اجنبی نے نہیں، اس لڑکے نے مجھ سے خود کہا کہ جی ہم سے یوں ہو رہا ہے، اور جب دوسرا ابارشن کرنے تھا تو اب وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے جی ہم ابارشن کر سکتے ہیں یا نہیں، بتائیے کیسی اجازت دیں ابارشن کرنے کی، نہیں دے سکتے، اور اگر کہیں گے صاحب اس بچے کو رکھو تو کل کو اس معاشرے میں کیسے رہیں گے، کہنے لگے صاحب اس تو خان رپورٹ ہی حکم ہو، یہ ہے وہ مصیبت ہے۔ اس لیے جتنا جلد سے جلد ہو سکے نکاح کے بعد رخصتی ہو جانی چاہیے۔ اس رخصتی میں یہاں ہمارے یہاں جو بہت بڑی پریشان کن صورت حال ہے وہ ہے، وہ دلہا صاحب کے ساتھ جو بہت بڑی ٹیم جاتی ہے اور بالکل ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے میٹھے انداز میں خطرناک قسم کا ڈاکہ ہے، یہ صاحب آپ کو اتنا عمدہ قسم کا کھانا تیار کرنا ہوگا اور اتنے افراد کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اب وہ لڑکی والا کہتا ہے جی میری مالی پوزیشن اتنی نہیں ہے، اے نہیں، میرے دوستوں کا حلقہ بڑا وسیع ہے، اور صاحب میرے رشتے داروں کا حلقہ بڑا وسیع ہے، اور ہم نے بے شمار انسانوں کا کھایا ہے۔ صاحب آپ نے کھایا ہے تو آپ کھلائیے، آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑا وسیع ہے تو سب کو کھلائیے، جتنے آپ کی مالی پوزیشن اور جتنے دوستوں کا حلقہ، یہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ سب کو لے کر کے اس کے گھر پر دھاوا بول رہے ہیں۔ اچھا اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے, لڑکا چاہتا ہے جی ہم تھوڑے سے آئیں گے, لڑکی والے کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں بارات آئے گی اتنی مختصر, ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے محلے میں, تو کبھی وہ الٹا. تو اس لیے برائے میں اگر ہمت ہو سکے کوشش یہ کریں پہلے سے ذہن بنانے کی کہ صاحب ہم مختصر سے مختصر بارات لے کر آئیں گے, کوئی بارات نہیں بلکہ چند افراد, اور آپ ہم کو کوئی کھانا وانا ہمیں کھلائیے, جتنا ہمیں کھلانا ہوگا ہم اپنے دوستوں کو کھلائیں گے, ہم اپنے رشتے داروں کو کھلائیں گے, آپ کے گھر کا کیوں کھلائیں گے؟ عجیب ہے, انسان جب اکڑ پر آتا ہے تو اپنے کا کھانے کے کہا ہم کیوں کھائیں گے ان کا, عشاء کے وقت پر ہم کوئی فقیر ہم ان کا کیوں کھائیں گے, اور جب کھانے پر آتا ہے تو ساتھ میں کہتا سب سے عمدہ کھانا کھلانا مگر آپ کھلائیے. تو اس لیے یہ جو بارات کا تصور ہے اس کی وجہ سے بے انتہا زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لڑکی والوں کو کھایا جا رہا ہے, اور شاید کچھ علماء کی تحقیق کے مطابق وہ کھانا حلال بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دل کی رضامندی سے نہیں کھلا رہا ہے, وہ تو پریشر میں آ کر کے کھلا رہا ہے. دلی میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم بھی تھے, وہ مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ, دلی میں پڑھتے تھے, کاندلہ کے رہنے والے تھے, ان کے متعلق کتابوں میں لکھا, عجیب عجیب واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ جا رہے تھے پیدل تو راستے میں ایک بوڑھا آدمی مل گیا, اس نے لکڑیاں اٹھائی تھی, انہوں نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو, کہنے لگا وہاں شہر میں لکڑیاں بیچوں گا, وہ بوڑھا چل نہیں پا رہا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ میں تمہاری لکڑیاں اٹھاتا ہوں آگے تک چلیں گے, اب اس نے اٹھائی لکڑیاں, بوڑھا ساتھ میں چل رہا ہے. مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے ان سے پوچھا بھائی وہاں لکڑیاں کتنے بھاؤ میں بک رہی ہیں, انہوں نے کہا جی اتنے بھاؤ میں. اچھا پھر کیا کرنا ہے تمہیں, کہنے لگا ہے نا وہاں مولانا مظفر صاحب, مجھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کرو گے ان سے مل کر, کہنے لگا وہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, کہنے لگا بھائی بزرگ تو نہیں ہے بس سیدھا سادہ مسلمان ہے. یہ بوڑھا کہتا ہے بھائی یہ لکڑیاں نیچے رکھو, تو بڑا بدتمیز انسان ہے تو اتنے بڑے آدمی کے بارے میں گستاخی کے بعد کہتا ہے. اس نے کہا صاحب معافی دے دیجیے میں اٹھاتا ہوں بھی لکڑیاں. جب شہر میں پہنچے لکڑیاں بک گئی, انہوں نے کہا السلام علیکم, بزرگ کوئی نہیں مظفر حسین میں ہی ہوں. یہی مفتی مظفر حسین دلی میں طالب علم ہے, کوئی عالم نہیں طالب علم ہے, ان کی دعوت کی ایک بہت بڑے عالم نے, ممکن ہے آپ حضرات نے نام سنا ہوگا, مشکار شریف کا ترجمہ اردو میں چھپتا ہے, اس کا نام ہے مظاہر حق. یہ مظاہر حق دو قسم کے, ایک پرانی ایک نئی ہے. پرانی مظاہر حق جس صاحب نے لکھی ہے اس کا نام تھا نواب قطب الدین خان. تو نواب قطب الدین خان نے اپنے کلاس فیلو مفتی مظفر حسین صاحب کی دعوت کی, کھانے پر دعوت کی تو مفتی مظفر حسین صاحب نے انکار کر دیا, میں آپ کی دعوت کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. نواب صاحب نے استاد کے پاس جا کر شکایت کی, کہا لگا حضرت یہ دیکھیے نا ہمارا ساتھی وہ مظفر وہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہا ہے, حالانکہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب وہ بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے مفتی مظفر کو بلایا, کہنے لگا مظفر کیا بات ہے تم نے کیوں نہیں نواب صاحب کی دعوت قبول کی؟ کہنے لگا حضرت سنیے نواب صاحب پر قرضہ ہے, اور قرضہ برقرار رکھ کر کے جب ہمیں دعوت کھلائیں گے تو دعوت میں کراہت آ جائے گی, اور میں کراہت والی دعوت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں, پہلے وہ قرضہ ادا کریں اور اس کے بعد پھر دعوت کھلائیں گے تو وہ پاک صاف دعوت ہوگی. یہ تھا معیار. تو جب ہم یہاں اصرار کریں گے نہیں صاحب دلہے کے ساتھ اتنے افراد ہوں گے اور وہ 101 ہوں گے یا 50-60 ہوں گے, اور اس کے بعد پھر گاڑیاں لے کر کے چلیں گے اور سارا ٹریفک کا نظام درم برم کر کے رکھ دیں گے, تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری رسم ہے, اور اس بری رسم سے جتنا جس طرح سے ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, لیکن افہام و تفہیم کے ساتھ. اس سے گھر میں اکڑ بازی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ, جس وقت یہ رشتہ طے ہوتا ہے تو اس وقت لڑکے کے دل میں چاہت آتی ہے کیا کہ صاحب لڑکی کے ساتھ کیا کیا آئے گا, وہ ہے وہ جہیز. اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے جہیز کے متعلق تمام علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جہیز لینا مال حرام ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے شوق سے دے, کس نے حرام کیا, مگر دینے کا یہ طریقہ جو جہیز کے نام پر ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے جس وقت بیٹی روانہ کر دی گئی, وہ رخصت ہو گئی, اس کے بعد یہ شوہر کے ساتھ رہنے سہنے لگ گئی اطمینان کے ساتھ, اس کے بعد اب باپ اپنی بیٹی کو خفیہ طور پر کسی خاندان والے کو دکھائے بغیر, کسی ہمسایوں کو دکھائے بغیر چپکے سے اپنی بیٹی کو لے جا کر کے دے اور شوہر کو گواہ بنائے کہ دیکھو صاحب میں اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دے رہا ہوں, یہ اس کی چیزیں ہیں, یہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر استعمال کر سکتی ہے اور چاہے تو گھر میں بھی استعمال کرتی رہے گی. یہ باتیں کہنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ پراپرٹی لڑکی کی ہے شوہر کی نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں کیا ہے کہ لڑکی جو کچھ لے کر کے آئے شوہر یہ کہتا ہے اس میں ہمارا حق ہے, اور صاحب ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وہ جس لڑکے نے مہر دیا ہوگا اگر وہ بینک میں رکھتے ہیں تو لڑکا فوراً کہتا ہے اے میو ناؤ تو اسی ہمارا نام اس کو ساتھ میں رکھو. کیوں صاحب جب یہ بیوی کا مہر ہو تو آپ کا نام کیوں بیچ میں ساتھ رکھیں گے, یہ اس کا غیر مختار اس کا یہ ایسا حق ہے جس میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے, تو اپنا نام کیوں ساتھ رکھنا ہے, ہے کیا پتا اسے کیلسن خرچ کرے کیلسن خرچ کرے, اور جہاں یہ خرچ کرے گی اس کا اختیار ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے بیٹی آپ کو اس کے باپ نے جو کچھ دیا یہ اس بیٹی کی ذاتی ملکی ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے گھر میں ان کے برتنوں کو استعمال نہیں کرے گی کوئی نہیں کر سکتا, اور چاہے گی تو کر سکتی ہے. تو بہرحال اولاً اس موقع پر بیوی لڑکی کو کوئی چیز ہرگز نہیں دینی چاہیے, نہ اپنے داماد کو, داماد کو دینا وہ بھی رسم, بیٹی کو دینا وہ بھی رسم, آپ رسم کی بنیاد پر نہیں. جب کسی کو دینا ہی دینا ہو, جب شادی کا ہنگامہ ختم ہو جائے اور ہنگامہ ختم ہونے کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ اب سب لڑکی سیٹل ہو گئی, اب اپنی بیٹی کے لیے آپ دیں, مگر کیا چیز دیں, وہ چیز جس سے ان کو نفع ہو, جس سے ان کو فائدہ ہو. آپ نے وہ چیزیں دی جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے داماد بے روزگار ہے, ہم نے 10,000 روپے کا بیڈ بنا کر کے دیا, اس سے زیادہ بہتر تھا اس کی مالی مدد کریں, مالی مدد نہیں کر سکتے اس کو قرضہ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہاں پر میں بیچ میں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں, یہاں کشمیر میں بھی اور باہر بھی کیا شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے, شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے وہ جو تمہارے پاس زیور ہے یا وہ جو تمہارے پاس وہ ہے مہر کا پیسہ ہے یہ مجھے دے دو, بیوی اٹھا کر کے دیتی ہے. نہ شوہر یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ تم نے مجھے کیا دیا, یہ مالی معاونت ہے یا یہ قرضہ ہے یا یہ پارٹنر کی بنیاد پر تم نے پیسہ دیا. اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے بیوی کا پیسہ لینا یا تو بربنا قرض ہوگا تو قرض کی ڈیٹیل طے کرنی ہے کہ صاحب میں تمہارا یہ پیسہ لے رہا ہوں یہ تمہارا میرے ذمہ قرضہ ہے, اور یا پھر صاف صاف کہنا ہے کہ یہ تم پیسہ تم نے مجھے دیا بتاؤ کیا دیا. اگر بیوی یہ کہہ رہی میری طرف سے تم کو ہیلپ ہے یہ تم کو مدد ہے میری طرف سے, تب آئندہ اس بیوی کو پیسہ مانگنے کا حق نہیں رہے گا چاہے ان کی انبن ہو جائے چاہے تعلقات خراب ہو جائے. اور اگر شوہر نے یہ پیسہ لے کر کے کاروبار میں لگایا تو بیوی کے ساتھ یہ بات طے کرنی ضروری ہے کہ تم نے کاروبار میں شراکت کے لیے پیسہ دیا یا قرضہ دیا ہے. اگر وہ بیوی کے ساتھ طے یہ ہوا کہ کاروبار میں شراکت کے لیے ہے تو وہ پارٹنرشپ ہوگی, اب اس کا نفع طے کرنا پڑے گا کہ صاحب میں نے کاروبار اگر شروع کیا مثلا 500,000 روپے کا اور 1,00,000 روپے اس میں تمہارا ہے,
1,00,000 روپے اس میں تمہارا ہے تو نفع کتنا مجھے تمہیں دینا پڑے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ نفع کی مقدار اس بیوی کے ساتھ طے کرنی ہوگی اگر یہ پارٹنرشپ پر پیسہ لیا گیا ہے, چاہے زیور لیا گیا چاہے مہر کی رقم دی گئی ہے. لیکن یہاں جو یہ ہشمش لیتے ہیں اور نہ بیوی کو پتا ہے کہ میں نے کیا دیا اور نہ شوہر کو پتا ہے کہ میں نے کیا دیا, نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد اب بیوی ان کو مکان بنانا ہے, بیوی سے کہتا ہے تمہارے پاس وہ جو زیورات ہیں وہ دے دو ہم بیچیں گے مکان میں لگائیں گے, بیوی نے اٹھا کر کے دے دیے زیورات اور زیورات دینے کے بعد اب یہ مکان میں لگ رہے ہیں, نہ شوہر کو پتا ہے کہ مکان میں اس کا حصہ کس حیثیت سے ہے. وہ بیوی نے شوہر کو بطور امداد کے اگر دیا ہے تو مکان سارا کا سارا شوہر کا ہے, کل کو اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی تو بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر بیوی نے یہ مکان میں بطور شراکت کی یہ رقم دی ہے تو اب وہ شراکت کی بنیاد پر یہ پیسہ رہے گا. اگر یہ مکان فرض کیجئے 10,00,000 روپے کا ہے اور آج یہ مکان 20,00,000 کا ہے اور بیوی سے ہم نے 1,00,000 روپے لیا تھا تو آج اس بیوی کے 2,00,000 روپے مکان میں پائے گئے اگر یہ شراکت ہے. اور اگر یہ قرضہ ہے تو پھر قرضے کو صاف کرنا ضروری ہے کہ صاحب یہ آپ کا پیسہ میرے ذمہ قرضہ ہے چاہے میں مکان میں لگاؤں اور وہ قرضہ تمہیں لینا ہی لینا ہے. قرضے میں ایک آسانی ہے اور ایک خطرہ ہے, ایک پریشانی ہے. اسی طرح سے شراکت میں بھی ایک آسانی اور ایک پریشانی ہے. شراکت میں آسانی یہ ہے کہ نفع بڑھتا جائے گا اور پریشانی یہ ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو آپ کا بھی نقصان ہو ہمارا بھی نقصان. قرضے میں ایک آسانی اور ایک پریشانی ہے. آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ختم بھی ہو جائے قرضہ ہمارا سٹینڈ رہے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا, اور پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار بڑھ گیا اور نفع بہت آیا تو ہم اپنا صرف قرضہ لے سکیں گے, نفع ہم اس میں کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے قرضے میں اور پارٹنرشپ میں فرق, شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے بیوی سے جب کوئی پیسہ لیا جائے تو تب معاملہ صاف کر لینا چاہیے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جہیز کو اپنے اوپر حرام سمجھیے, یہ انتہائی سنگین ترین معاشرتی جرم ہے جس کے نتیجے میں جہاں ہماری سوسائٹی کی بے شمار بیٹیاں رک گئی ہیں, بے شمار والدین ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں, ان کے گھروں میں حرام دولت جمع ہو رہی ہے تاکہ ہم بھی یہ جہیز کی یہ رسم کو پال سکیں. اور وہ یقین جانئے ہمارے دوست بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جہیز کے نام پر اس وقت مسلمان لڑکوں کے پاس جو دولت آ رہی ہے اس کا 90% حرام دولت کا ہوا کرتا ہے. آپ خوش ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں اتنے برتن آ گئے اور اتنی اٹیچیں آ گئی اور اتنا فلاں چیز آ گئے اور اتنا سونے کے سیٹ آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح مالی پوزیشن یہاں کے لوگوں کی ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہے جو جہیز دیا جا رہا ہے. لہذا جہیز تو اپنے لیے پر بالکل یوں سمجھیے یہ زہر ہے. اور اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, فتنہ جہیز کتاب لکھی گئی, جہیز ایک معاشرتی ناسور یہ لکھا گیا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ اس پر فتویٰ اس کے حرام ہونے کا, اور ابھی چند سال پہلے فقہ اکیڈمی میں 250 علماء نے اس بات پر دستخط کر دیے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا, مطالبہ نہیں دل میں اگر تمنا ہو کہ دیکھتے ہیں میری بیوی کیا لے کر کے آئے گی میرے لیے میرے جہیز کے نام پر, یہ دل کی تمنا کی بنیاد پر آپ اگر وہاں سے کوئی معمولی سی چیز بھی آ گئی تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے دل میں تمنا پائی گئی. محدثین میں ایک محدث کا نام لکھا ہوا آتا ہے غالباً ان کا نام ہارون ہے یا یزید ہے یا اسی طرح کے نام ہے, وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اور گھر میں مالی تنگ دستی تھی اس لیے کبھی کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا, صبح پانی پی کر کے حدیث پڑھانا شروع کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک مالدار طالب علم نے دیکھا کہ حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں مگر ہمت نہیں ہے, تو لگتا ہے شاید کل شام سے بھوکے ہیں یا کل دن بھر نہیں کھایا ہوگا. اسے جب دیکھا بولتے بولتے ان کا گلا خشک ہو گیا, ہمت ہار رہے ہیں, تو اس کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ بھوکے ہیں, تو سبق کے بیچ میں سے اٹھ کر چلا گیا. ان کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ کھانا لانے کے لیے گیا, ان کو شک پڑ گیا. تھوڑی دیر میں وہ کھانا لے کر کے آ گیا, کہنے لگا حضرت میں نے اما جان سے کہا کہ ہمارے استاد شاید بھوکے ہیں تو میں کھانا لے کر گیا ہوں. پھر انہوں نے کہا جناب میں یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا. کیوں حضرت آپ بھوکے نہیں ہیں؟ کہ لگا ہاں یقیناً بھوکا ہوں, کل صبح میں نے چند کھجوریں کھائی ہیں, اس وقت کل دن بھر میں کچھ نہیں کھا سکا اور آج صبح میں پڑھانے کے لیے آیا میں کچھ نہیں کھا سکا, یقیناً میں بھوکا ہوں مگر یہ کھانا میں کھا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب تم یہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ کھانا لے کر کے آ گیا, اس خیال کی بنیاد پر اب یہ کھانا میرے لیے پسندیدہ نہیں, میرے دل نے سوال کیا یہ کھانا لے کر کے آ گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں اشراف نفس, دل میں تمنا ابھرنا کہ شاید اگر ہم نے کسی کوئی چیز دی اور اس کے بعد ہمارے دل میں خیال آیا کاش یہ مجھے یہ چیز دیتا, اور اس کے بعد اگر اس نے دے بھی دی تب بھی لینا پسندیدہ نہیں کیونکہ آپ کے دل میں خیال آ گیا تھا, اس کو کہتے ہیں اشراف نفس. تو اشراف نفس طالب علم بھی بہرحال طالب علم تھا, انہیں کا شاگرد تھا, وہ کھانا کھٹاک سے اٹھا کر کے چل پڑا, تھوڑی دیر میں پھر آ گیا, کہ لے حضرت جب میں کھانا لے کر چلا گیا تو آپ کے دل میں تو خیال اتر گیا تھا, کھانا واپس چلا گیا, اشراف نفس ختم ہو گیا, آپ قبول فرمائیے. چنانچہ انہوں نے بیٹھ کر کے کھایا اور کچھ لقمے اپنے شاگردوں کو بھی کھلائے. تو ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں بھی تصور نہیں آتا ہم دوسرے کا مال لیں گے, کجا یہاں سے لسٹیں پیش کریں. اس لیے اس جہیز سے یہ سمجھیے کہ ہمارے گھر میں یہ جہیز داخل ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا, اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے ضرور دے مگر جہیز کے نام پر نہیں, اور جہیز کے نام پر یہ نہیں بنے گا تب جب یہ شادی کے ہنگامے ختم ہونے کے بعد اب آپ دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینی کیوں ہے, جس دن اس باپ کی وفات ہو جائے گی شریعت اسلام کا نظام قانون نظام وراثت خود آپ کے مال میں سے آپ کی بیٹی کو حصہ دے دے گا, آپ کیوں مجبور ہو رہے ہیں ابھی دینے سے؟ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر میں نہیں دوں گا تو میری بیٹی کو نہ جانے اس کے دل کو کیا لگے گا؟ کوئی چیز نہیں لگے گی, آپ سیدھے کہیے بیٹا جس طرح سے میرے بیٹے کا حصہ میری وراثت میں سے نکلے گا آپ کا بھی حصہ میری وراثت میں سے نکلے گا, میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں تب تک پراپرٹی میری ہے, میری وفات ہو جائے گی تو مجھے تم پر کوئی خرچ. اسلامی اصولوں کے مطابق اگر غور کیا جائے تو لڑکی والے پر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کے ذمے تو شوہر والوں کو چائے پلانا بھی لازم نہیں. یہ تو ہم نے بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے لڑکی والوں پر. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر ایک خطبہ صدارت پڑھا تھا, وہ پشاور میں پڑھا تھا, اور اس میں جن معاشرتی رسموں کے متعلق شاہ صاحب نے فرمایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسم یہاں پھیلتی جائے گی اور میں تمام مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رسم کو روکے. تو بہرحال اس جہیز کو اپنے اوپر حرام سمجھیں, بے غیرتی سمجھیں, اور صاف صاف لڑکی والوں سے کہہ کہ صاحب ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے, اور جب آپ کو بیٹی کو دینا ہی ہوگا تو سب سے بہتر تو ہے وراثت سے اس کو ملے گا, اور اگر وراثت سے نہیں اگر وراثت سے پہلے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے دیں, لیکن جب شادیوں کا ہنگامہ ختم ہو جائے گا تب اپنی بیٹی کو دے دیں. تو جہیز کا معاملہ تو یہ ہوا. اس کے بعد ولیمہ, یقیناً ولیمہ کرنا سنت ہے اور ضرور اس سنت پر عمل کیا جانا چاہیے, مگر اس ولیمے کو اگر بوجھ بنا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ولیمہ نہیں رہتا. مثلا اس میں اتنے زیادہ کھانے پکائے جائیں کہ لوگ ان کھانوں کو پھینکنے پہ مجبور ہو جائیں. غور کیا جانا چاہیے یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب ہم کھانے والے چاہیں یا نہ چاہیں ہم یہاں سے زبردستی ان پر ڈال دیں گے. ان کے پلیٹوں میں پہلے سے کھانا موجود ہے, قیمتی چاول موجود ہے, ہم پھر بھی اوپر سے ڈالیں گے. کہتے ہیں صاحب کبھی گرم کے نام پر اور ڈال دیں گے, کبھی کہیں گے نہیں صاحب آپ کچھ ابھی دوسرا سالن لینا ہے اس پر. غرض ہے کہ چاول کی پلیٹ بھری رہتی ہے, گوشت کے اس پر تہیں پر تہیں چڑھ جاتی ہیں, لوگ دیکھتے رہتے ہیں, ایک ایک دو دو پیس اٹھا کر رہیں گے اور باقی بعد میں پھینک دیا جاتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صاحب اچھی طرح سے اچھا کھانا بنائیں, مگر اتنا بنائیں کہ کھانے والے پیٹ بھر کر کے کھائیں, خوشی سے کھائیں اور کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے. تو اس طرح سے نمبر ایک پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ صاحب اپنے رشتے اپنے والدین سے کرائیے, خود مت رشتے مت کیجیے. خود اپنے طور پر لڑکے اور لڑکی آپس میں تعلقات ہرگز قائم نہ کریں, یہ انتہائی زہریلا ناسور ہے اور اس سے سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. نوجوان لڑکے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, لڑکیاں انکنٹرول ہو جائیں گی. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. رشتے آپ کے والدین کے حوالے ہونے چاہیے اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تمناؤں کو اور ان کی چاہتوں کو ضرور ملحوظ رکھیں, ان پر ٹھونسیں نہ یہاں سے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں کے دیکھنے کا وہ سسٹم جو یہاں رائج ہے کہ پارکوں میں گھومیں گے, ہوٹلوں میں چلیں گے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس سے آپ کی شخصیت داغدار ہو جائے گی اور آپ معاشرے میں برے مانے جائیں گے. لڑکا جانتا ہے اپنے دوستوں کے متعلق کون کس کے ساتھ گھوما کرتا تھا. چنانچہ دو دوست ایک مرتبہ لڑائی کرتے ہوئے ہمارے وہاں آئے تو انہوں نے پوچھا صاحب کیا, کہتا ہے صاحب اس نے مجھے تانا دیا تو فلانے کے ساتھ پھیرا کرتا تھا, اس نے مجھے کہا تو فلانے کو خط و کتابہ کیا کرتا تھا, فلانے کے تیرے پاس فوٹو ہے وہ کیوں رکھے ہیں اس نے اپنے پاس فوٹو جبکہ اس کا نکاح دوسری جگہ ہو چکا ہے. تو اس لیے اپنی شخصیت کو کیوں داغدار بنائیں گے, اپنی شخصیت کو بیدار رکھیے. انسان ہر مرحلے میں اپنی تاریخ بناتا رہتا ہے. یقین جانیے اگر ہم سے کسی موقع پر کوئی گناہ ہو گیا اور کسی کو نہیں معلوم تو آئندہ ساری زندگی ہمارا ضمیر ہم کو کوستا رہے گا, وہ غلطی تم نے کیوں کی تھی. باقی کو دوسرا تانا دے یا نہ دے اور آخرت میں اس پہ پکڑ ہوگی یا معافی مل جائے گی, بات کا مسئلہ ہے, لیکن انسان کا ضمیر جو ہی بیدار ہو جاتا ہے تو یہ کچوکے لگاتا رہتا ہے. اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں راستے سے آ رہا تھا, میں نے راستے میں کوئی عورت دیکھی تو میں اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ سکا کہ میں نے اس کے کپڑوں کو پکڑ لیا یا اس کو مس کیا یا بوسا لیا یا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ شانو فیصلہ کریں گے. اس کو کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے؟ اس کا ضمیر, اس کا ایمان کہ نہیں صاحب تم کہو کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو جب انسان تنہائیوں میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر زندگی بھر اس کا ضمیر اس کو کوستا رہے گا, تم سے فلاں جرم ہوا. اس لیے اپنی زندگی اپنی شخصیت کو ان داغوں سے بچا کر کے رکھیے. آپ کی شخصیت انتہائی قیمتی ہے, معصوم ہے نا. وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک جوان اپنی جوانی کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے تو اللہ تعالی شانہ کو 100 بوڑھوں کی توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی اس نوجوان کی اپنی زندگی کو بچائے رکھنے پر خوشی ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ ایک نوجوان جب برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آتا ہے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ 100 بوڑھے اگر گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. تو پہلی چیز ان غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور ان غلط راستوں میں پڑھ کر کے آپ کی تعلیم کا نقصان ہوگا, آپ کے بزنس کا نقصان ہوگا, آپ کا ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ کے ذہنی سکون بکھر جائے گا, راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی اور نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اور یہ عشق کی آگ ایسی آگ لگ جاتی ہے, ابھی لگ جاتی ہے تو پھر یہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. یہ تو بے عزتی کا آدمی کو خیال نہیں. اور ادھر سے یہاں طرح طرح کے گانے بھڑکاتے ہیں, وہ گانے جب بھڑکائیں گے تو ان گانوں کے بھڑکانے کے نتیجے میں آپ کبھی نہ کبھی آ کر کے کہیں گے صاحب مجھے بھی چھلانگ لگانی چاہیے. کہ صاحب وہ کیا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لگے صاحب میں بہت دنوں تک چھپائے رہا, بعد میں جب کہیں سوا کیسٹ میں وہ کیا پیار کرنے والے نہ جھجکتے ہیں نہ بھجکتے ہیں نہ کچھ, تو اس نے بھی چھلانگ ماری اور اس نے کہا صاحب کون ہے معاشرے میں میرے مقابلے میں, ہو گیا بھی اس بیچارہ اور زندگی بھر کے لیے داغدار ہو گیا. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام اس جہیز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اور تیسرا کام جو اہم ہے اور بے انتہا زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو شادیوں میں بہت بڑی بارات لے کر کے جاتے ہیں, کوشش یہ کریں کہ اسے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو نرمی کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ, منت سماجت کر کے سمجھائیں کہ صاحب یہ کیوں ہم ان پر بوجھ ڈالیں گے, لڑکی والوں پر آج ہم ان پر بوجھ ڈالیں گے, کل کو وہ ہم پر بھی بوجھ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے گھر میں بیٹی ہوگی تو ہم کو جس چیز میں ہم نے دوسرے کو مبتلا کر دیا کل ہم اس میں خود مبتلا ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں وہ جو لین دین کا سلسلہ ہے, وہ لین دین کا سلسلہ چونکہ صدیوں سے رائج ہے اور اس کو یخلق ختم کرنا بھی انتہا مشکل ہے, اس لین دین کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہمارا لین دین ہوگا, مثلا جن کے ہم نے پیسے لیے ہیں اس سے پہلے, ان کے پیسے ادا کر دیے جائیں کہ صاحب ہمارے کھاتے میں آپ کا لکھا ہوا ہے 500 روپیہ, یہ وہ 500 روپیہ ہے اور ہماری طرف سے مزید یہ 100 روپیہ ہدیہ ہے, آپ نوٹ کر کے مت رکھیں. ہمارے ہاں جب کوئی تقریب ہوگی آپ چاہے ہدیہ لائیں تب اور نہ لائیں تب بھی ہمیں آپ کا آنا پسند ہوگا, بس جہاں پر آ کر کے ہدیوں کا لین دین شروع ہو جانا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ مقابلہ آرائی اور کھاتہ بہی بنانے کا سلسلہ یہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ کھاتہ بہی کے نتیجے میں ایک بہت ہی برا نتیجہ کبھی سامنے آتا ہے. کیا ایک شخص سے میں نے خود ہی سنا, کہنے لگا صاحب فلاں صاحب کی وفات ہو گئی, ان کے ساتھ ہمارا لین دین تھا, اب اس کے بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں, بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو مر گیا اس کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہم نے اتنا ورتاؤ کیا, پھر دوسرے بیٹے کی شادی کی ہم نے اتنا ورتاؤ کیا, پھر تیسری بیٹی کی شادی کی ہم نے اتنا ورتاؤ کیا, اب ہمارا نمبر تھا تو لیکن ان لڑکوں کے ساتھ ہمارے کچھ انبن ہے اس لیے اب اگر ہم ان کو بلائیں گے تو ورتاؤ تو آئے گا نہیں. تو دیکھ لیجئے تعلقات اخلاقیہ کو مالیہ کے اندر دائر کر دیا گیا اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک آدمی دعوت قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ صاحب مجھے برتاؤ کرنا پڑے گا. تو یہ دعوت رہی کہاں, یہ تو ہوٹل سازی ہو گئی کہ صاحب مجھے یہاں سے برتاؤ کرنا ہے تو آپ کا میں کھانا کھاؤں گا, اور اگر مجھے آپ کا کھانا کھانا ہے تو مجھے یہاں سے برتاؤ کرنا ہے. تو یہ برتاؤ اگرچہ قدیم دور میں اس کی بڑی افادیت تھی. وہ افادیت کیا, قدیم دور میں جب یہاں بے انتہا غربت تھی کشمیر میں, اور وہ غربت کے واقعات بڑے عجیب عجیب رہے ہیں یہاں, بڑے دردناک واقعات, اور اس غربت کے دور میں ظلم بھی انتہا تھا, بیگار لی جاتی تھی اور کاشتکار جو کاشت تیار کرتا تھا تو ڈوگرا حکمرانوں کے کارندے آ کر کے سال کے بعد اچانک وہ کاشتکاری اٹھا کر کے لے جاتے تھے اور کہا صاحب باغ کے سرکار ضبط ہو گیا. ایک انسان نے اپنے گھر میں گائے پالی ہے اور اب وہ تیار ہے بچہ دینے کے لیے, جو ہی اس نے بچہ دے دیا باغ کے سرکار ضبط ہو گئی, وہ آ گیا کوئی جاگیردار اور جو ان کی طرف سے وہ آ کر کے وہ گائے چھین کر لے جاتا تھا. تو ایک طرح سے بے انتہا غربت, مالی وسائل نہیں, معاشی تنگدستی تھی, موسم کی بنا پر بھی پریشانیاں تھیں, اس لیے وہ بہت پریشانیوں کا دور تھا. اس وقت جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ سارے ہمسائے اور رشتے دار ان کو تھوڑی تھوڑی مالی معاونت کرتے تھے اور اس مالی معاونت سے اس کا شادی کا معاملہ نب جایا کرتا تھا. اور جب دوسروں کے ہاں شادی ہوتی تھی تو, لیکن اب وہ دور نہیں ہے, اب ہم نے اس تعاون مالی کو, اس امدادی باہمی کو بزنس کی ایک حسین سی شکل دے دی گئی, اس لیے اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو پرچے میں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی, اس میں آپ اپنے گھر والوں سے الجھیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں, ان کے ساتھ انبل مول نہیں لیں گے, بالکل نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, جن باتوں پر وہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں فبہا سبحان اللہ بہت بہتر, اور جن باتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو پا رہا ہوگا وہاں آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے, گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے, رشتہ داروں کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں, یہ آپ کے اس وقت کے مرحلے آپ کو فیصلہ کر دیں گے کہ آپ وہاں کس مرحلے میں. بہرحال آپ میں سے جتنے نوجوان دوستوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان تمام بری رسموں سے بچ کر کے, خاص طور پر یہ چند اہم ترین معاشرتی رسمیں میں نے عرض کی, ان رسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, اس کے نتیجے میں آپ کا بہت سارا پیسہ بچے گا, آپ کی سوسائٹی کو اسے نفع ہوگا, اور اگر آپ کو نمونہ بنا کر کہ کسی اور نے بھی یہ قدم اٹھایا تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے, مسلم معاشرے کی کوئی بیٹی اگر آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی تو یوں سمجھیے ہمارے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا. ہر مسلمان کا ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمام مسلمان کا بنیان واحد, ایک بلڈنگ کی طرح, اس میں سے ایک ڈینٹ اگر نکل جاتی ہے تو ساری بلڈنگ نقصان زدہ ہو گئی. اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے, اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ, اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اب اگر ہماری ایک بیٹی کہیں بے شادی شدہ کے رہ رہی ہے تو یہ ہم سب کے کندھوں پر ہے, یہ صرف اس کے والدین کے کندھوں پر نہیں ہے، یہ ہمارا دراصل ایمانی بے حسی ہے اس کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی بے شادی شدہ ہے تو اس تمام مسلم معاشرے پر ہے. شادیاں جتنی آسان ہوتی ہیں بدکاریاں اتنی مشکل ہوتی ہیں، اور شادیاں جتنی مہنگی ہو جائیں گی بدکاری اور برے راستے اتنے کھل جائیں گے. یہ طے شدہ اصول. اس لیے شادیوں کو آسان بنانا در حقیقت مذہبی ذمہ داری بھی ہے، معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا سماج بھی یہی چاہتا ہے. اور پھر جن کے چاروں طرف روزانہ اتنے درد انگیز واقعات ہو رہے ہوں، ان کے لیے کیا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس طرح سے ناچ نغمے کریں اور اس طرح سے اپنی دولتوں کو بے درے خرچ کرنے لگیں. جہاں ہمارے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا اسلام میں کمٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے نا سیدوں کے لیے زکات لینا حرام ہے. میں نے کہا ہاں مسئلہ تو یہی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ یہ کہتا ہے جی سنیے بدقسمتی سے میں بھی سادات میں سے، یہ وہ کہہ رہا ہے. اچھا جی اب کیا ہوا؟ کہنے لگے پچھلے 6 مہینے سے ہمارے گھر میں چاول نہیں. پھر کیا ہو؟ کہنے لگا جی کچھ دوستوں نے مدد کی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ اچھے کپڑے وپڑے پہنتا ہوں تو اس لیے گھر میں مالی پوشن ٹھیک ہوگی. تو اب ایک صاحب آئے کہنے لگا جی میں زکات سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ معلوم کریں آپ کو زکات لگے گی یا نہیں. اب یہ سب پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ سیدوں کو زکات لگے گی یا نہیں. جس معاشرے میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس معاشرے میں ہم اپنی دولتوں کو اس طرح سے بے درے خرچ کریں اور غیر ضروری رسموں پر خرچ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اپنا پیسہ بچائیے، اپنے آپ کو ٹینشن سے بچائیے، اپنا وقت بچائیے. اور ہاں دعوتوں کے اندر وقت کی پابندی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نمازوں کے لیے ہم وقت کے بے انتہا پابند، ایک منٹ میں اگر آگے چلا گیا ساری مسجد شور مچاتی ہے. اور اگر امام صاحب نے 2 منٹ میں دیر کر دی، نماز لمبی کر دی، تو کہنے لگے یہ سب زیرو نماز کہتے ہو کوئی. اور تراویح آتی ہے، کہنے لگے صاحب آج کون قرآن تراویح پڑھ سکتا ہے، اتنی لمبی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. اور دعوت دوپہر کو دعوت کا اعلان ہوگا اور شام کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور بعض ایسا کھانا کھلاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ دن کا تھا یا رات کا تھا، اور اس میں احساس ہی نہیں ہوتا. اور اس میں دونوں طرف برابر کے شریک ہیں، کھانے والے بھی برابر کے شریک اور کھلانے والے بھی برابر شریک. یہ جو کھلانے والے ہیں ان کے پاس جب کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو یرغمال بنا کر کے رکھتے ہیں، جب تک سارے نہیں آئیں گے تب تک آپ کو نہیں ملے گا. اور جو بعد میں آنے والے ہیں گویا وہ ان کو کہتے ہیں کہ تب تک ان کو نہیں کھلانا جب تک ہم نہ پہنچ جائیں، اور ہم چاہے گھنٹوں کے بعد پہنچ جائیں. غرض یہ کہ کھلانے والے بھی اس جرم میں برابر کی شریک اور کھانے کے لیے آنے والے بھی. ٹائم کی پابندی بھی انتہا ضروری ہے. اسلام نے جو احکام مرتب کیے ہیں ان احکام کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. تو کچھ احکام ایسے ہیں ان کو وقت بھی طے کر دیا گیا، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وقت کا تعین نہیں کیا گیا. تلاوت قرآن کریم کے لیے کوئی وقت نہیں، صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں، تسبیح پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں، لیکن نماز کے لیے وقت طے کر دیا گیا، زکات کے لیے وقت طے کر دیا گیا، حج کے لیے وقت طے کر دیا گیا، روزوں کے لیے وقت طے کر دیا گیا. اور کہا کہ یہ تمام کام تمہیں وقت متعین پر ہیں تاکہ تم وقت کے اندر اپنا کام کرنے کے ذمہ دار ہو. تین جانے اتنا وقت برباد ہوتا ہے اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے. تو وقتوں کی پابندی سیکھیے، یا رسموں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور آپ کو جو یہاں سے کتابیں دیں گے اس کو پڑھیے اور اس میں سے دیکھیے کتنی کتنی چیزوں پر آپ عمل کر پائیں گے. لیکن اچھی طرح سے ذہن رکھنا چاہیے اس میں نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ انبن پیدا ہونی چاہیے، نہ آپ اپنے گھروں میں الجھنیں پیدا کریں گے. باپ چاہتا ہے سادہ سے سادہ، بیٹی نہیں مان رہی ہے، یا بیٹی چاہتی ہے سادہ سے سادہ لیکن ابا جان کہتے ہیں میری ناک کٹ جائے گی، یا لڑکا آمادہ ہو جاتا ہے گھر والے نہیں مانتے ہیں، تو اس وقت کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے کہ صاحب میری صورت حال یہ، میری چاہت یہ ہے، اگر میں چاہت پر اڑا رہا تو میرے گھر میں ٹینشن ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. چنانچہ یہی سری نگر میں ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب، وہ اب تیار ہو گئے کہ صاحب میں کوئی رسم نہیں رہوں گا لینے دوں. رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد پھر لڑکی والوں کی طرف سے وہ اٹیچی آ گئی. اس نے گھر والوں سے کہا صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہے کچھ پرواہ نہیں، اچھا ناسن سنو. اس نے کہا جی میرے ساتھ فیصلہ کیجئے، آپ مجھے بار بار کہتے رہے ہم کوئی چیز ان کی قبول نہیں کریں گے، آج یہ کیسے آ گیا میرے گھر میں، اس کو فوراً واپس کرو. یہ کہہ رہا ہے واپس کرو، والدین کہہ رہے بالکل واپس نہیں جائے گا. اس پر انبن ہو گئی. اس انبن ہونے کے بعد پھر وہ لڑکا یہاں سے نگر سے فرار ہو گیا، اور 3 سال ہو گئے کچھ پتہ نہیں لڑکا کہاں ہے. تو یہ حالات بھی پیدا نہیں ہونے دینے ہیں کہ صاحب آپ اس شادیوں کو آسان بناتے بناتے اپنے آپ کو کیسے ٹینشن میں ڈال دیں گے, جس ٹینشن میں ڈالنے کے نتیجے میں آپ پریشان ہو جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہونے دینا ہے. یعنی سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے, یعنی معاملہ آسانی سے آسان بھی ہو جائے اور انبن بھی نہ ہونے پائے. یعنی اسلام دعوتی انداز میں افہام و تفہیم کی بنیاد پر پھیلایا جائے, یہ زیادہ اقرب الی حال ہے, ہمارے حالات کے زیادہ مطابق ہے, بمقابلے اس کے کہ ہم کہیں کہ صاحب ماننا پڑے گا ورنہ میں خودکشی کروں گا, ماننا پڑے گا ورنہ میں شادی کروں گا ہی نہیں. سنانچہ ایک صاحب کا ایسا ہی ہو گیا. دو سال پہلے ایک صاحب کا رشتہ ہوا, رشتہ ہونے کے بعد پھر والدین سے انہوں نے طے کر کے رکھا تھا کہ صاحب غیر اسلامی رسم کچھ نہیں کریں گے. لڑکے والوں کو اطلاع بھیجی, انہوں نے کہا بالکل اسلام سے باہر ہے, اسلام نیور کچھ نہیں, یہ کہا انہوں نے. طے ہو گیا, طے ہونے کے بعد جس دن وہ انگیجمنٹ ہونے والی تھی انہوں نے کہا جی 40 آدمی آئیے. انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ غیر اسلامی رسمیں نہیں ہوں گی, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 40 آدمی آ جائیں گے, اور ان 40 آدمیوں کو یہاں سے پھر ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے اور وہاں وہ کھانوں کا انتظام کریں گے. اس کے والدین نے کہا اچھا چلنے دو, آئندہ نہیں کریں گے, فی الحال جانے دو. کہا اچھا چلو جی ٹھیک ہے آج جانے. اس کے بعد پھر رمضان آیا تو رمضان میں یہ لڑکے والے کہتے نہیں, لڑکی والے یا لڑکے والے, وہ کچھ کھانے کی دیگ اور کچھ پونڈ اور کچھ کیا کیا. اس نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کچھ روز کچھ آئے. اس نے کہا جی یہ تو کہیں نہیں, یہ کہاں سے روز کچھ آ گیا. خیر کچھ دن ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ بقرعید کا تھا تو بقرعید میں ایک بکرا یا وہ کٹھ بھیجا گیا اور اس کے گلے میں پونڈ لٹکا ہوا یا قربان مواد حسب. اس کے بعد پھر اس لڑکے نے کہا جی یہ تو مصیبت در مصیبت ہے, آپ ایک ایک چیز مجھ سے کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب اسلام کی مطلب ہے اسلام نے کچھ نہیں رہنا, تو یہ کہتے رہے. اس کے بعد پھر وہ والدین سے اکڑ گیا اور اس لڑکی والوں کو پیغام بھیا مجھے تمہارا رشتہ نہیں کرنا ہے. لڑکے والوں نے وہاں سے کہا تمہارا لڑکا ہی انکنٹرول ہے, انبن ہو گئی. اس انبن ہونے کے بعد رشتہ کٹ گیا. اب والدین اس لڑکے کو کہتے ہیں ہم تمہارا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تصحیح ہے صرف وہ تم نے ہماری بےعزتی کرا دی. اب لڑکا بےچارا بیٹھا ہوا ہے, تقریباً 2.5 سال ہو گئے. اب وہ لڑکا کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں خود اب اپنا رشتہ کروں یا والدین سے پوچھنا پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں والدین سے ضرور پوچھو, خود مت کرو, کیونکہ خود کرو گے تو کہا جائے گا کہ صاحب لو میرے جس نے کیا. تو ایسا بھی نہیں ہونے دینا ہے. تو افہام و تفہیم کی بنیاد پر, نرمیوں کی بنیاد پر یہ زندگی کا اہم ترین معاملہ حل کرنا ہے, اور اس میں رکاوٹیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تان و تشنیف سننا پڑے گا. اس کے لیے آپ بہرحال تیار رہیں گے, قدم قدم پر آپ کے جاننے والوں کے, آپ کے دوستوں کے مشورے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور یہ بیچارے جنہوں نے یہ سیل قائم کیا ہے, یہ خود آپ جیسے نوجوان ہیں, یہ خود کوئی تجربے کار نہیں ہیں, اور ہم خود کوئی اتنے بابصیرت انسان نہیں ہیں. ہم یہ سمجھیے آپ کی خدمت, آپ کا تعاون, ہمارا اشتراک اور تعاون اشتراک کے نتیجے میں اگر لوگوں کے لیے اچھا نمونہ وجود میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں کی بے شمار ہماری بہنیں لوگوں کے سروں سے اتر جائیں, تو گویا یہ شاید ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین پیغام بن سکتا ہے اور بہت ساروں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرج سیل والوں کی محنت سے ایک لڑکا بھی ان بری رسموں سے بچ گیا اور ایک بیٹی بھی اپنے والدین کے سر سے آسانی کے ساتھ اتر گئی, تو بس میرج کاؤنسل کی کامیابی کے لیے اتنا بھی کافی ہے. لیکن بہرحال رکنا اسی پر نہیں ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس کے بعد آپ کے بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات پیدا ہوں گے, آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اس میں بے تکلف سے آپ پوچھ سکتے ہیں, رہنمائی لے سکتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی کام کرنا ہو بہرحال پوچھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو قدم اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں مسئلہ تو حل نہ ہو لیکن ان من پیدا ہو جائے, رکاوٹ پیدا ہو جائے, گھر میں ٹینشن وجود میں آ جائے. اور والدین جو کہ چنانچہ ایک دفعہ ایک والد صاحب نے فون کیا, وہ کہتا ہے کہ اس بن تو یہ اسلام سے ایسی خطر ہوتا ہے. سب کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے یہ لڑکا کہتا ہے یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی حرام ہے, فلاں چیز بھی نہیں کرنی ہے, سحری شکانا یہ اسلام سے بسانی خطرہ. انتہائی مشتعل, اور اس اشتعال کے دوران وہ اسلام کو بھی گالی دے گیا. تو ایسا بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ صاحب آپ یہاں سے اتنی اکڑ دکھائیں کہ وہاں مقابلے میں اسلام کو بلا بارا کہنے لیں اور وہاں مقابلے میں وہ بےچارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں ہونے دینا ہے. اعتدال انتہائی ضروری ہے. اسلام کی خصوصیت اعتدال ہے. وہ اعتدال کیا؟ اسلام خوشیوں کو حرام بھی نہیں کرتا اور خوشیوں کی کھلی ڈھیل بھی نہیں چھوڑتا, درمیان میں رکھتا ہے. اسلام غم کو منانا حرام بھی نہیں کرتا اور غم کے لیے کھلی چھوٹ بھی نہیں ڈیلتا, درمیان میں رکھتا ہے. اسلام جنسیت کو ذبح بھی نہیں کرتا ہے اور جنسی تقاضوں کے لیے بالکل کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا ہے, درمیان میں رکھتا ہے. اسلام تصوف اور دنیا، ان دونوں کا اعتدال قائم کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ تمہارا تعلق رہنا چاہیے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے. مجرد دنیا پرست انسان بن جائے اسلام اس کو بھی نہیں مانتا، اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے اسلام اس کو بھی نہیں مانتا. بہرحال آپ کے سوالات ہوں گے، آئندہ بھی سوال آپ کو پیش آتے رہیں گے، آپ ان حضرات سے بھی پوچھتے رہیں گے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتے رہیں گے.